صبح میری رحمتوں سے بھری، میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ سلے حلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے حلا کہتے کہتے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. قرآن کریم کی آخری 10 سورتوں میں سے آج سورہ نصر کی ہم نے تلاوت سنی ہے، آئیے اس کا ترجمہ سنیے. جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تم دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. تفسیر سعد الجنان میں ہے کہ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کے پاس اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ پہلے وہ ایک ایک دو دو کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور اب وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، تو اس وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرنا اور اس سے اپنی امت کے لیے بخشش چاہنا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یاد رہے کہ اس آیت میں فتح سے اسلام کی عام فتوحات مراد ہیں یا خاص فتح مکہ مراد ہے. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 سے 6 باتیں معلوم ہوتی ہیں. اللہ اکبر. نمبر 1، صحابہ کرام کی تعداد 5 یا 7 نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو وہ لوگ جو اس وقت ایمان لے کر آئے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا، حضور کی زیارت سے، حضور کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، اللہ اکبر، تو صحابہ کرام قرار پائے. تو کوئی 3, 4, 5 یا 7 صحابہ کرام نہیں بلکہ صحابہ کرام کی تعداد ہزاروں میں تھی. سبحان اللہ. فتح مکہ کے موقع پر اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول ہوا. نمبر 3، یہ لوگ بعد میں بھی دین پر قائم رہے کیونکہ ان کا دین میں داخل ہونا اس آیت سے ثابت ہے. سبحان اللہ. اس آیت میں غیبی خبر دی گئی ہے، یہ غیبی خبر فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی اور لوگ مختلف جگہوں سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے شوق میں گروہ در گروہ چلے آتے اور شرف اسلام سے مشرف ہو جاتے، اسلام قبول کر لیتے۔ حضور پردور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کی خبر تھی کہ فتح مکہ اور ان واقعات کو دیکھے بغیر ختم نہیں ہوگی۔ نمبر 6، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی سعادت مندی یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی برکات نصیب فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کی مزید تفصیل جاننے کے لیے تفسیر سیاد الجنان کی 10ویں جلد کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی برکتیں عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت بھی اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ ہے تعلیمات غوث اعظم۔ جن غوث پاک کا ہم دم بھرتے ہیں، جن کی عقیدت اور جن کے احترام کی بات کرتے ہیں، جن کے ساتھ اپنی نسبت کو باعث افتخار سمجھتے ہیں، جن کی مناقب اور جن کی کرامتوں کا ہم بیان کرتے ہیں، ان غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کیا تھیں، آپ نے کیا بیان فرمایا، کس طرح سے بیان فرمایا، کس طرح سے سمجھایا، انشاءاللہ اس میں سے کچھ ہم آج کے سلسلے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیمات غوث اعظم سے روشناس ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
رسول اللہ، رسول اللہ، کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ گو بے شمار جرم ہو، گو بے عدد گناہ، کچھ ہم نہیں جو تم ہو گنہگار کی طرف، کچھ ہم نہیں جو تم ہو گنہگار کی طرف، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ گنہگار کی طرف گھبرا کے ہو گئے وہ گنہگار کی طرف، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ نگاہ در یار کی طرف، میں فلک پر نگاہ درے یار کی طرف،
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ،
آنکھیں جو بلد ہو تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدائے طالب دیدار کی طرف، جلوے خدائے طالب دیدار کی طرف،
یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ،
سبحان اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جلوے نہ کس طرح ہوں گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، میں صدقے یا رسول اللہ قربان جاؤں طرف دار پر۔ عدنان بھائی جو یوں بولے کہ بس اپنے کرم سے ہی طرف دار ہے، میری کیا اوقات ہے یا میرا، کبھی آپ غور کریں، ہم لوگ مدنی جلگی ناظرین، ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم کبھی اس پر سوچیں غور کریں کہ ہمارا کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا ہمارے اندر کوئی بات ہے، کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اخلاقی پستی ہماری دیکھیں آپ تو اللہ بچائے، اللہ مان اللہ مان، اعمال ہمارے آپ دیکھیں، توبہ توبہ، اللہ محفوظ فرمائے، اور مطلب آپ چیزیں دیکھیں، لیکن آپ دیکھیں رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، طرف دار ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، لو وہ آیا میرا حامی۔ قیامت میں بھی جب دیکھیں گے تو زبان حال سے بندہ یہ پکار اٹھے گا، کوئی بھائی اتنی کہ زبان کال سے بھی کیا اٹھے، کہ لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار امم، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، حضور کی نگاہ عنایت ہمیں عطا فرمائے، نگاہ میں بڑی بات ہے مدنی چلنے کی ناظرین، یہ جو بندہ نگاہ عنایت کا طلبگار ہے نا، تو نگاہ میں بڑی بات ہے، نگاہ اور مصطفیٰ کریم کی نگاہ، اللہ اکبر، آسمان پر اٹھے تو قبلہ بدل جاتا ہے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، حضور نے کہا تو نہیں کہ یا اللہ اس قبلے اس کعبے کو قبلہ بنا دے، ابھی بنا دے، اسی وقت بنا دے، نماز ادا فرما رہے، حضور دیکھ رہے، یہ نگاہ مصطفیٰ ہے، جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نگاہ مصطفیٰ پتھر پر پڑے تو وہ بول اٹھے، اور اشارہ مصطفیٰ ہو تو چٹان پہاڑ سے ٹوٹے، جناب علی جھیل میں گھرے، تیرتی ہوئی کنارے پر آئے، حضور کی شہادت دے، دوبارہ اشارہ پائے، وہی چٹان واپس پانی پر تیرتی ہوئی، جہاں سے کٹی تھی، جہاں سے گری تھی، وہیں پر جا کے دوبارہ جڑ جائے، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، سبحان اللہ، پیارے تیرے قبضے میں ہے قلب ماہیت، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی حضور کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لک الحمد یا اللہ، لک الحمد یا اللہ بیرد قطرات الامطار، لک الحمد یا اللہ بیرد قطرات الابحار، لک الحمد یا اللہ بیرد اوراق الاشجار، لک الحمد یا اللہ بیرد ما کان وما یکون، لک الحمد یا اللہ کما تحب و تردا، یا اللہ یہ سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر تیری حمد ہے، یا اللہ یہ درختوں کے پتوں کے برابر تیری حمد ہے، میرے مولا دنیا میں جو ہو چکا تھا جو آگے ہوگا اس سب کے برابر مولا تیری حمد ہے، جس طرح مولا تو راضی ہوتا ہے ویسے تیری حمد ہے، لک الحمد یا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کریم کی تعریف کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور شکر ادا کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس نعمت کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ کریم نے ہمیں اولیاء کا با ادب بنایا ہے، اللہ والوں کا ادب کرنے والا بنایا ہے، ان کی محبت کا دم بھرنے والا بنایا ہے۔ جنان بھائی، اس پر بھی اگر بات کی جائے تو یہ بھی ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے بندوں کا جو ہے وہ بے ادب نہیں بنایا ان کا۔
الحمدللہ، بالکل سمنان بھی، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور کرم جس پر ہوتا ہے وہ اللہ والوں کا بھی ادب کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے بڑھ کر اللہ والے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور دین اسلام ہمیں ویسے ہی ادب سکھاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہ جس بندے میں ادب نہیں ہے اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، اور اسلام خیر اور بھلائی پر مبنی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ادب کیا وہ با مراد ہوئے،
واہ واہ،
اور جو بے ادب بنے وہ نامراد ہوئے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر تو نامراد ہیں ہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور کرم ہمارے یوں شامل حال ہے کہ اس نے اپنے نیک بندوں کی نہ صرف ہمیں محبت عطا فرمائی، بلکہ جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کا پیغام ہے، اور ان کا پیغام وہی ہے جو اللہ رسول کا پیغام ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی پیروی کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ جو ایک نعمت سے نوازا ہے، بزرگوں کے ادب والا، ان کے احترام والا، ان کے ساتھ عقیدت کا برتاؤ کرنے والا، اس پر ہمیں استقامت حاصل رہے، اس کے لیے ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، اور ہر ایسی چیز، ہر ایسی بات، ہر ایسا شخص، ہر ایسی محفل اور مجلس جو بزرگوں کی بے ادبی کی طرف لے کر جائے، ہمیں اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ الکرام کا مبارک انداز یہی رہا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی آپ کا مشہور واقعہ ہے، جو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، زمانۂ طالب علمی کی بات ہے، دو افراد اور بھی تھے آپ کے ساتھ، ہر ایک کا، دونوں میں سے ہر ایک کا علیحدہ انداز تھا، کوئی آزمائش کے لیے جا رہا ہے، نیت یہ ہے کہ ان کا امتحان لوں گا، سوال ذہن میں ہے، پتہ نہیں کیا جواب دیتے ہیں، یہ معلوم کرتا ہوں، اور دوسرے کے یہ تھا کہ ایسا سوال کروں گا جو ان کو زیر کر دوں گا، جواب نہیں دے پائیں گے، اس طرح۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی، آپ نے بتایا اللہ والوں کی بارگاہ میں یوں جانا، بندہ ان سے دعائے مغفرت کروانے کے لیے جائے، فیض حاصل کرنے کے لیے،
خالی برتن بھر کے جائے، خالی برتن بن کے جائے،
بالکل خالی برتن کی صورت ہو، اور وہاں سے جائے اور فیض لے کر آئے۔ آپ دیکھیں پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر جو سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زمانہ طالب علم میں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آپ کو کیسا فیضان عطا فرمایا کہ اولیاء میں آپ کو ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اور وہ جو دو افراد تھے ان کا ذکر بس اسی اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ ایک دنیا کے اندر مبتلا ہو گیا اور دوسرا معاذ اللہ دین سے بھی جاتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، اس نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔
آمین آمین۔ صدب یہ غوث پاک کے انداز میں ایک ان کا جس طرح ادب تھا، یہ بھی ہمارے سامنے آ گیا، یہ بھی تعلیمات غوث اعظم میں سے ہی ہے کہ ادب جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ فرمائیں کہ آخر لوگ بے ادب کیوں بن جاتے ہیں، اور اتنے بے باک کیوں ہو جاتے ہیں کہ ان کو بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس موزم ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا کسی اللہ والے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا کسی عمر سے بڑے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ آخر بندہ اتنا بے باک اور جو ہے وہ بے حیا کیوں ہو جاتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے ادب کے تعلق سے۔
سبحان اللہ،
اگر جو ہے وہ ادب کے فضائل معلوم ہوتے اور ادب کے فوائد سے آگاہی ہوتی
جی،
تو پھر آدمی کے اندر ادب بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، جو آدمی کے تربیت کے مراحل ہوتے ہیں، بعض اوقات اس میں کمی رہ جاتی ہے، اور بچے کی، آپ یوں سمجھے، شخصیت کی تعمیر جب کسی کی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اس کو وہ تعلیمات نہیں ملتی، وہ صحبت نصیب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ یہ چیز سیکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ادب کا معاملہ تو آدمی کی تربیت کے ساتھ ہے کہ انسان کی تربیت جیسی ہوگی وہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مہذب ہیں، بڑے تہذیب یافتہ ہیں، اور ہمیں سب معلوم ہے، اور معاشرے کا رکھ رکھاؤ بھی ہمیں معلوم ہے، کہاں کیا کرنا چاہیے یہ بھی معلوم ہے، اور یہ دوسروں کو بھی ہدایات جاری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بزرگوں کی بارگاہ میں کس طرح جانا چاہیے، بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ ادب کا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے، اللہ پاک کا جب ذکر آتا ہے، اللہ پاک کی جب بات آتی ہے تو پھر اللہ پاک کا کس طرح ادب کرنا چاہیے، اسی طرح جب نیک ہستیوں کا ذکر آتا ہے، رسولوں کا، انبیاء کا، اور پھر جو ہے وہ ولیوں کا ذکر آئے، تو پھر ہمارا انداز کیسے ہونا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ عقیدت کے اور احترام سے ہماری نگاہیں جھک جائیں، لیکن بعض ایسے بے باک ہوتے ہیں کہ زبان سے بھی ایسے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں، صرف جو ہے وہ نبیوں ولیوں کے بارے میں نہیں، اللہ پاک کے بارے میں بھی لوگ جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وجہ جو آپ نے پوچھی کہ اس کی کیا وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کی تربیت نہ ہو سکی، وہ سمجھانے والا ان کو نہ ملا، یہ تو اللہ پاک کا کتنا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، پھر مدنی چینل کے ذریعے بھی جو ہے وہ ادب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بلکہ الحمدللہ عزوجل کئی مناظر جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھے ہوں گے امیر اہل سنت کے، کہ آپ جب جو ہے وہ نبیوں کا ذکر آتا ہے تو علیہ السلام آپ کی زبان پر جاری ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ کا ذکر آتا ہے تو لفظ اللہ کے ساتھ پاک کا، عز و جل کا،
تعالی کا،
جل جلالہ کا، یعنی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس میں جلالت ذکر کیا جاتا ہے، اس میں جلالت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ادب کا جملہ ذکر کیا جاتا ہے۔
آج کل تو یہ بھی ہے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ ترکیوں کا جو انداز ہے وہ آپ نے فرمایا کہ مجھے
والا محبت والا انداز ہے،
یہ ہمیں بڑا پسند آیا ہے اور میں اب اس پر عمل کرتا ہوں، حالانکہ زبان سے نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ سب اس طرح کریں، لیکن آپ نے ایک ادب کا انداز دیکھا تو آپ نے اسے اپنا لیا، اور امیر اہل سنت کی تو یہ ایک عادت کریمہ ہے کہ سب سے پہلے خود عمل کرتے ہیں پھر کسی کو کہتے ہیں، تو یہ ایک بڑا پیارا انداز ہے۔ بہرحال جو ہے اگر معلوم ہوتا ہمیں ایسا ماحول ملے جو رب کی رحمت سے ہم بھی با ادب بن جائیں گے، اور جو کسی کا بھی بے ادبی کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کی کرتا ہے، نبیوں کی کرتا ہے، یا پھر جو ہے وہ اولیاء کی کرتا ہے، تو وہ خیر سے محروم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے تو ایک جزیہ نقل کیا کہ جس میں ادب نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے، تو گویا کہ دین کی جو تعلیمات ہیں وہ با ادب ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی تعلیمات اس کے دل و دماغ میں کتنی راسخ ہوئی ہیں۔ جو بے ادب ہوتا ہے گویا کہ وہ تعلیمات، بعضوں کا تعلیمات سے آگاہی تو ہوتی ہے لیکن یہ دین اسلام کی تعلیمات اس کے دل و دماغ کے اندر اپنی جگہ نہیں بنا سکے ہوتے، لہٰذا وہ جو ہے بے ادبی پر ہی اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو بے ادبوں کو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی با ادب رہنے کی تلقین کرتی ہے اور ادب کے بارے میں سکھاتی
بھی ہمیں، سنر کے انداز میں ماشاءاللہ اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا، اور ہر ہمیں اللہ والے کا ادب کرنا ہے اور ان کا احترام کرنا ہے، اور بے ادبی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ والوں کی بے ادبی ہم نے نہیں کرنی، اولیاء اللہ جو ہیں ان کی بے ادبی بھی نہیں کرنی، انبیاء کرام کی بے ادبی کرنے والا تو ادنا سی گستاخی کرنے والا، ادنا سی بے ادبی کرنے والا یہ دین اسلام کی حدوں سے جو ہے وہ پار نکل جائے گا۔ اللہ ہمیں اس سے، ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی اس سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ بے ادب کا حال کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا دیکھنے آپ، لعنتیں برس رہی ہیں شیطان کے اوپر، تو اس کی ایک وجہ جو اس کو فخرج منہا فانک رجیم جو کہا گیا، اس کی ایک وجہ جو ہے تو یہاں سے نکل جا، لعنتی ہے تو، مردود ہے شیطان، مردود ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی شیطان کا نام آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کون؟ الرجیم، جو کیا ہے؟ مردود شیطان ہے۔ اللہ ہمیں اس شیطان سے اپنی پناہ عطا فرما۔ تو یہ مردود اور لعنت کا مستحق، اور آپ دیکھیں کیا لوگ تھو تھو مطلب کرنا بھی، شاید لوگ ایمان والا بولے گا شیطان کے اوپر تھوک کیوں ہمارا پڑے، ہمارا تو تھوک بھی اس سے اچھا ہے۔ تو یہ انداز، یہ انجام ہے بے ادب کا، جو آدم علیہ السلام کا بے ادب بنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی بے ادب بنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا، اللہ کے حکم کے سامنے تکبر کیا، اور انجام آپ دیکھ لیں۔ یہ شیطان ابھی تو یہ دنیا میں ہے، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی۔ یہ تو دنیا میں ہے اور آگے جو ہے یہ تو یہ آگے ہے۔ اللہ ہمیں اللہ والوں کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی، اللہ کریم کی ذات و صفات کی بے ادبی سے اللہ ہمیں محفوظ اور معمون فرمائے۔ خالد بھائی غوث سے پاک کی تعلیمات ہم موضوع لے کر بیٹھے ہوئے. آپ نے ماشاء اللہ ماہنامہ فضان مدینہ کھولا ہوا ہے, کیا عنوان آپ لے رہے ہیں یہ تو آپ ہی بتا رہے ہیں. میرے پاس سامنے بھی دو ماہنامے جو ہے رکھے ہوئے الحمد للہ, ماہنامہ فضان مدینہ اردو والا بھی ہے اور ماہنامہ فضان مدینہ یہ انگلش والا بھی ہے. تو الحمد للہ مکتبۃ المدینہ پر اویلیبل ہے ماہنامہ فضان مدینہ, اس کو حاصل فرمائیں. اور جنہوں نے جن کی بکنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو وہ اپنی بکنگ بھی دوبارہ سے اگلے سال کی اینول بکنگ جو ہے یہ سالانہ بکنگ کروا لیں. 1100 روپے اس کے رنگین شمارے کی بکنگ کا یہ ہدیہ ہے. جی خالد بھائی,
تعلیمات غوث اعظم میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادب سکھانے والے ہیں. آپ کے ملفوظات شریفہ میں الفتح الربانی کے نام سے یہ ملتے ہیں. ایک بات یہ بھی نقل کی گئی کہ جو ادب کرنے والا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے, ایک مثال دے کر بیان کیا گیا کہ جیسے ایک بادشاہ ہو اور بادشاہ کے دربار میں مختلف چیزیں ہوں. اب جو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو وہ دربار میں حاضر ہونے کے بعد اس کے شاہی دربار کے آداب بجا لاتا ہے, حالانکہ ابھی تک وہ بادشاہ تک نہیں پہنچا, لیکن بادشاہ کے یہاں آنے کا جو پروٹوکول ہے, جو طور طریقہ ہے, وہاں کے جو آداب ہیں, وہاں کی چیزوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی زمین پر اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ اس کی تعظیم کا پتہ دیتے ہیں اور وہ شاعر اللہ میں سے ہیں. تو جو اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کا ادب کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی کی بات مان رہا ہے. تو قرآن کریم میں بھی شاعر اللہ کی تعظیم سے جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہ دلوں کا تقویٰ ہے. اصل میں ادب معاملہ بھی دل ہی کا ہے, اور دل جب کسی کے لیے جھکا ہوا ہو, کسی کے لیے کھلا ہوا ہو, کسی کی محبت جب دل میں موجود ہو تو سلمان بھائی وہ خود رہنمائی کر رہی ہوتی ہے کہ اب ادب کے تقاضے کیا کیا ہیں, کس انداز سے پیش آنا ہے, گفتگو کرنے میں کیسا انداز ہونا چاہیے, میری چال ڈھال, میرے کھڑے ہونے کا, میرے بیٹھنے کا انداز, بزرگوں کے سامنے کیسا ہونا چاہیے, یہ ساری باتیں ادب ہی سکھا رہا ہوتا ہے. اور اس کی تعلیم ظاہر ہے وہ پہلے سے ہی بندہ حاصل کر لیتا ہے یا اس کو دے دی جاتی ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ماہنامہ فیضان مدینہ میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحتیں بیان کی گئی. اب وہ نصیحتیں وہ ہیں جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدوں کو, اپنے پاس آنے والوں کو, اپنے مصاحبین کو سکھائی ہیں. اس میں سے ایک نصیحت ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خود عمل کیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنا یہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا. فرمایا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی دعویٰ ہو اور اس پر کوئی گواہ نہ ہو.
صحیح,
بندہ کہہ دے کہ فلاں چیز میری ہے, بھائی اس کو ثابت کیسے کرے گا یہ میری ہے, گواہ کیا ہے تمہارے پاس. بندہ کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے, اچھے کام کی تلقین کر رہا ہے, یہ تلقین کرنا اچھا ہے, درست ہے, لیکن یہ پر اثر کب ہوگا جب بندہ خود بھی باعمل ہوگا.
سبحان
با عمل ہوگا تو با اثر ہوتا چلا جائے گا.
سبحان اللہ,
اس کی بات بھی اثر رکھتی ہے. وہ کسی نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو وہ اثر کے ساتھ جب چلتی ہے بات
جی
تو وہ دل تک پہنچ جاتی ہے.
جی
ہم دیکھتے ہیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کو, ان کی مبارک زندگی کو. سلمان بھائی 91 برس کی, 91 ایئرز آپ کی عمر شریفہ ہوئی, اور اس کو علماء نے یوں کیٹیگرائز کیا, فرمایا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی عمر کے 30 برس علم دین حاصل کرنے میں گزارے. 30 برس جو یعنی 31 سے 60 تک ہے, فرمایا یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجاہدہ کرتے ہوئے گزارے, اور اس جو علم 30 برس میں سیکھا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے گزارے. فرمایا جو باقی 30 برس تھے آخر کے, وہ ان 60 برس کی محنتوں سے اللہ کریم جل وعلا کی جو عنایات غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف متوجہ ہوئی, پھر وہ آخر کے 30 برس غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان رحمتوں کو, ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو تقسیم کرتے ہوئے گزارے.
سبحان,
یہی وجہ ہے کہ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند ارشاد پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو آپ کے ایک ایک واز میں کئی کئی غیر مسلم مشرف و اسلام ہو رہے ہوتے ہیں.
واہ واہ واہ,
کئی کئی فاسق و فاجر, شراب کے عادی, ڈاکو, یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ جب بات جو ہے, جب دعویٰ جو ہے وہ خود عمل کے ساتھ آراستہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثال اثر عطا فرمائے.
سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کہی آپ نے. آپ دیکھیں جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں آج کل بڑا ہمارے ہاں معاملہ یہ گرم ہے, بھی کچرا مت پھینکیں. اب میں بولوں میں کچرا مت پھینکیں اور خود میں کچرا پھینکتا رہوں, ایسے ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا, اور بندہ بولے کچرا مت پھینکیں, کچھ سنتا ہی نہیں ہے. وہ بولے کچھ سنتا ہی نہیں ہے. سنتا کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارے اندر کچھ کمی ہے کہ جو کہ سنتا نہیں ہے. ورنہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے فیس ایکسپریشنز ہی جو ہے وہ پہچانے اور جانے جاتے ہیں اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ کیا کرنا ہے. یہ بھی ہے, تو خود بھی عمل کریں. ہم اصل میں ہمارے ہاں باتیں زیادہ ہیں, گفتار زیادہ ہے اور کردار یہ بہت پیچھے چلا گیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. بڑے بڑے لوگ, مجھے یہاں ایک واقعہ ریئلٹی بیسڈ واقعہ یاد آ گیا کہ کوئی تھا جو بچوں کے حقوق پر بڑی گفتگو کرتا تھا, بات کرتا تھا, اور اس کا اپنا بچہ ایک دن پولیس والوں نے پکڑ لیا. اس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا. اب یہ بچوں کے حقوق پر بات کرتا تھا تو یہ جو ہے نا وہ پہنچ گیا تھانے کہ آپ نے میرا بچہ پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ چور ہے. پولیس والوں نے کہا کہ آپ کا بچہ کیا ہے؟ چور ہے. ابھی کیوں چور ہے جی؟ اس لیے چور ہے کیونکہ جتنی رقم اس کے پاس ہے اتنی رقم بچے کے پاس تو ماں باپ دیتے ہی نہیں ہیں. اتنے نوٹ ہیں اس کے پاس, بڑے بڑے نوٹ ہیں. اب کہانی کھلنا شروع ہوئی حافظ صاحب. کہانی کیا کھلنا شروع ہوئی؟ کہانی یہ کھلنا شروع ہوئی کہ باہر تو حضرت صاحب جو ہے وہ یہ بچوں کے حقوق کے بارے میں, یہ حضرت یا یہ صاحب بچوں کے حقوق کے بارے میں بڑی بات کرتے ہیں اور بچوں کا یہ ہے تو بچوں کو ویسے, اور اپنے بچے کو جو ہے وہ سولی پہ اٹکا کے رکھا ہوا ہے. نہ کچھ مطلب اس کو کھانے کے لیے خرچی دینی ہے, نہ کچھ اور ہے, نہ یہ ہے نہ وہ, نہ اس کا احساس, بلکہ بچے کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے لتاڑ کے کوٹ مار کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اب بچہ جس اسکول میں داخل کرایا ہوا ہے وہ بلا بڑا ویل اسٹینڈرڈ اسکول ہے. اب وہاں کے بچے آتے ہیں, ان کے پاس مختلف قسم کے کھلونے ہوتے ہیں, مختلف طرح کی چیزیں کھاتے ہیں, اس کے دل میں بھی خیالات آ رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہا ہے. لیکن وہی باپ جو باہر لوگوں کو سبق دے رہا ہے کہ بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں, بچوں کو یوں ٹریٹ کریں یوں کریں, اپنے بچے کے ساتھ وہ رف اور روڈ انداز جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے. اب یہ بچہ اس کو دیکھ کے برداشت کر رہا. بچے نے کیا کیا؟ اب بچے نے پیسے چوری کرنا شروع کر دیے. بچے نے پیسے چوری کرنا شروع کر دیے. اب وہ پیسے جو اس نے اپنے باپ کو چوری کیے ہوئے تھے, بچہ دکان پر پہنچا, اس نے کھلونا لیا اور وہ پیسے جب جیب سے نکالے تو دکاندار نے اسے پکڑ لیا کہ اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ کھلونا تو جو لیا لینا تھا لیا, لیکن اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کیسے آ گئے؟ انہوں نے پکڑ کے تھانے بھیج دیا اور یوں جناب پتا چلا کہ یہ چوری تو ہوئی ہے لیکن یہ ابا جی کے ہی پیسے بچے نے چرائے ہیں. تو یہ حال اپنا دیکھ لیں, ہم اپنا کردار دیکھیں کیا ہے اور ہماری بات دیکھیں کیا ہے. بندہ ہیومینٹی کی بات کرے اور اپنے اندر کوئی ہیومینٹی نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو تو یہ کیا کسی پر اثر پڑے گا اور لوگ کیا دیکھیں گے؟ آپ دیکھیں ہمارے شان والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے ہیں, جو رائٹس بیان کیے ہیں, آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے آپ نے بیان فرمائے اور آج تک وہ لوگوں کے اوپر اثر کر رہے ہیں. اور جو لوگ ان کو جان رہے ہیں, جو لوگ ان کو نالج حاصل کر رہے ہیں, جو اویئرنیس پا رہے ہیں, وہ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور اس کا فروٹ اور اس کا فائدہ یہ دنیا میں بھی پا رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی پائیں گے. اور ہماری ادھر سنتا ہی کوئی نہیں ہے, کوئی حال ہی نہیں ہے کوئی. تو یہ اپنے کردار کو بھی دیکھنے کی حاجت ہے کہ ہماری بات کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے. ترغیب ہو, ترغیب سے پہلے کیا ہو؟ اپنا عمل بھی ہو. جیسے امیر سنت فرماتے ہیں کہ ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. اسی بات کو جو خالد بھائی نے کہی کہ دعویٰ ہو تو اس پر دلیل بھی ہونی چاہیے, اسی پر جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے اپنے ایک واز میں بیان فرمایا. میں چاہوں گا رکن شورا اس پر مدنی پھول عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ اے آدمی, تم سوچتے ہو کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا ہے, اب تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ اکبر.
یہ میں آپ کو غوث پاک اولیاء کے سردار ان کی بات سنا رہا ہوں, عام کسی بندے کی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور اب تمہیں اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم جیسے چاہو زندگی بسر کرتے رہو. نہیں نہیں, ایسے نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ کہہ کر تم نے توحید کا دعویٰ کیا کہ تم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، یہ تمہارا ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے کے لیے گواہ ضروری ہے، اس کے ثبوت کے لیے گواہ ضروری ہے. اور گواہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گواہ ہیں منہیات اور معروفات. منہیات یعنی جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے بندہ ان سے رک جائے، اور جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کر لے، یہ گواہ ساتھ میں لے آئے تو اب یہ اس کا دعویٰ جو ہے یہ فروٹفل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں نے اس کو سمرائز کر کے بیان کیا. سر اب یہ دیکھیں، غوث پاک آپ عمل کی ترغیب دلا رہے ہیں، بلکہ آپ نے ایک واعظ کے اندر یہاں تک فرمایا کہ اے آدمی تقوی اختیار کر، کہ تقوی جو ہے یہ تیرے دین کا لباس ہے. کیا فرمائیں گے اس پر؟
دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے جو ذکر کی ہے کلمہ شریف کے تعلق سے، تو حدیث پاک میں جو ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے.
جی جی.
تو اس کی جو ہے شرح بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ جس طرح یعنی گویا کہ جو ایمان لانا ہے، کلمہ پڑھنا ہے،
جی،
یہ چابی کی حیثیت رکھتا ہے.
واہ واہ واہ.
کہ جس کے پاس جو ہے وہ یہ کلمہ ہوگا، ایمان کی دولت ہوگی، تو وہ گویا کہ جو ہے وہ اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا جنت کا. تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے یہ چابی کی مثل ہے، لیکن جس طرح چابی کے دندانے ہوتے ہیں تو تعلیمات اسلامیہ جو ہیں وہ اس طرح ہے.
اللہ اللہ.
جس طرح دندانوں کے بغیر چابی کام نہیں کرتی، تو اس طرح ماہر جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھ لینا اور اس پر جو ہے وہ آدمی کا یہ سمجھنا کہ اب جناب ہر طرح کی جو ہے میرے لیے عافیت ہی عافیت ہے، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ جو ہے وہ کلمہ پڑا ہے تو گویا کہ یہ دعویٰ ہے، اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی ہوگی. سیدی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو واعظ فرمائے اور جو مقالات لکھے، اس میں سے ایک کتاب فتوح الغائب بھی ہے، اور اس کے اندر 80 مقالات ہیں.
سبحان اللہ.
اس کا جو پہلا مقالہ ہے
جی،
وہ عوامر و نواہی یعنی اللہ پاک نے جو احکامات ارشاد فرمائے اس پر عمل کرنا
جی،
اور جن سے منع کیا ہے ان سے بچ جانا
جی،
اور اللہ کی قضاء یعنی تقدیر پر راضی رہنا، یہ اس پر ہے
جی.
اور آپ اس میں فرماتے ہیں جیسے آپ نے تقوی کی بات کی ہے، اور پہلے جو ہے وہ عوامر نواحی کے حوالے سے بات کی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر تین چیزیں ہوں
جی،
وہ تین چیزوں میں سے کسی سے بھی خالی نہ ہو. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ عوامر یعنی جو اللہ پاک نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں اس پر وہ عمل کرنے والا ہو
جی، جو حکم دیا اس پہ عمل کرے.
ہاں، جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا وہ نمازی ہو، زکات دینے کا حکم دیا زکات دے، حسب استطاعت ہے تو حج کرنے کا حکم ہے یعنی جو استطاعت والا ہے تو وہ حج کرے، اور دیگر جتنے بھی احکامات اسلامیہ ہیں تو ان پر وہ عمل کرنے والا بن جائے، اور جن جن چیزوں سے منع کیا ہے، نواہی جسے کہا جاتا ہے، ان سے رک جائے. جتنے بھی گناہ ہیں سارے اس میں آ جائیں گے، بد اخلاقیاں ہیں اور جو بھی سب کچھ جو ہے وہ ایسی بری چیزیں ہیں، ان سے جو ہے وہ آدمی مومن جو ہے وہ رک جائے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ حکم الہی کی تعمیل کرے، اور جو دوسری بات کہ ممنوع چیزوں سے بچتا رہے، اور تیسری بات کہ جو اللہ پاک نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہے.
اللہ.
اور مومن جو ہے ان تینوں میں سے کسی چیز سے بھی خالی نہیں ہونا چاہیے. تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اس پر جو ہے وہ ضرور ہمیں جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اپنے قسمت پر راضی رہنا چاہیے. اور یہ ایک بڑا رتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ پاک کی دی ہوئی چیزوں پر جو ہے وہ راضی ہو جائے. البتہ جد و جہد کرنے سے تو کسی نے منع نہیں کیا. دین اسلام جو ہے یہاں تقدیر پر جو ہے وہ ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، تقدیر پر راضی رہنے کا حکم دیتا ہے، وہاں پر جد و جہد کا بھی حکم ارشاد فرماتا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ ساری زندگی ہی تبلیغ اسلام کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے آپ نے جو ہے وہ زندگی گزاری، اور کیسے کیسے مصائب بھی جو ہے وہ برداشت کیے، لیکن دین اسلام کی اشاعت کا جو ہے وہ سلسلہ بند نہیں کیا. وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب مکہ والوں نے جو ہے وہ مختلف قسم کے آفرز کی کہ آپ کی شادی اعلیٰ خاندان میں کر دیں، آپ کو دولت دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اپنا سردار بنا لیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنے چچا ابو طالب سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر مکے والے میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں اشاعت اسلام تبلیغ اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی ایسا عزم مصمم تھا آپ کا۔ تو یہ تعلیمات اسلامیہ جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں جو ہے اس کو عام کرتے رہے، گویا کہ ساری زندگی جو ہے جد و جہد کرنے میں آپ نے گزاری ہے۔ تو تقدیر پر ایمان بھی لانا ہے، تقدیر پر راضی بھی رہنا ہے، اور جد و جہد بھی اپنی جاری رکھنی ہے، وہ رزق حلال کے تعلق سے ہو، اشاعت اسلام کے تعلق سے ہو، اور زندگی کو بہتر بنانے کے تعلق سے ہو، تو اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہو۔
مدینہ مدینہ، اور تقدیر پر بحث سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے، تقدیر کے موضوع پر بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جناب علی کو مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال ہوا، تقدیر کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گہرا دریا ہے پاؤں نہ رکھ، یہ جناب علی مرتضی نے فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں باب مدینۃ العلم جو جس پر کہہ دیں گے گہرا دریا ہے پاؤں نہ رکھ، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں جو بتایا گیا ہے ہم اس کو مان لیں اور بالکل آگے چلتے رہیں۔ ہر بات عقل کے ترازو پر جو ہے وہ تولی نہیں جا سکتی، ہر بات عقل کے ترازو پر تولی نہیں جا سکتی، ہر بات اوپر عقل پہ ہی لے کر آنا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ انسان نے کیا کمال کیا ہے کہ اس کو آنکھیں دی جائیں؟ کیوں اس کی آنکھیں ہونی چاہیے؟ کس بات پہ اس کی آنکھیں ہونی چاہیے؟ آنکھوں کی جگہ کچھ اور ہو جانا چاہیے۔ اب دلیلیں دیتے رہے، بیٹھتے رہے، کہانیاں فلسفے دن رات بکھیرتے رہے، کوئی نہ کوئی ایسے فضول فالتو، تو ان سے اپنے آپ کو، یہ فضول فلسفوں سے اپنے آپ کو بندہ بچائے اور کرنے والا کام کر لے۔ ڈاکٹر اقبال نے صحیح کہا، آپ فرماتے ہیں رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، بر کے تباعز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بر کے تبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے جو اولیاء جس انداز میں ہمیں بتا رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور ہر شے کو عقل کے تناظر پر یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ کچھ ہوتے ہیں امر تعبدی، پہلے بھی عرض کیا ہے اس پر بھی، کہ جن کو بس ماننا ہوتا ہے، جن باتوں کو کیا ہے، جن پر ایمان لانا ہے بس، یہی ہے کہ بندہ سر تسلیم خم کیا اسلام ہے، گردن جھکائی ہوئی ہے، پیغمبر اسلام نے کہہ دیا بس ختم بات ہو گئی۔ تو اس طرح کا اپنا اعتقاد اور ہمارا یقین ہونا چاہیے، اللہ عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ سوال ہے یہاں پر، یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی ملفوظات کے کیا میننگز ہیں؟ ارشاد سنائیں استاد۔ ملفوظات،
ملفوظ کا جمع جو ہے وہ ملفوظات ہے، تو ملفوظ جو ہے وہ ایسا الفاظ کا مجموعہ جو نصیحت پر مشتمل ہو اس کو کہا جاتا ہے، گویا کہ اس کا یوں نصیحتیں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے ملفوظات کا۔ بزرگوں کی جو نصیحت ہوتی ہیں عام طور پر اس کو ملفوظات کا نام دیا جاتا ہے، خوبصورت لفظ ہے، ادب والا لفظ ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت تو مشہور ہے،
مشہور ہے،
ملفوظات غوث اعظم بھی جو ہے وہ یقیناً بہت سارے ہیں، اور کتابیں مختلف کتابیں ہیں
جی، سبحان اللہ۔ مقبت المدینہ نے بھی شائع کی ہے کتاب غوث پاک کے حالات، اس کا بھی جو ہے مطالعہ فرمائیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ابھی آپ کی کالز کو شامل کرنے سے پہلے آپ کو رکن شورا حاجی عبدالحبی بتاری دعوت بکات ان کو سیاہ کا ایک مدنی ملسہ دکھاتے ہیں، آئیے دیکھیے۔
غوث پاک 18 سال کی عمر ہے، والدہ سے سفر کی اجازت مانگتے ہیں اور علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد روانہ ہوتے ہیں۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، ہمدان کے قریب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو قافلے پر ڈاکو ٹوٹ پڑتے ہیں، پورے قافلے کے سامان کو گویا لوٹ لیا جاتا ہے۔ اور جب آپ کی باری آتی ہے، ویسے تو لوگ ڈاکوؤں سے اپنا مال چھپاتے ہیں، ڈاکو نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے برخوردار؟ تو آپ نے بتا دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اچھا کہاں ہے؟ تو کپڑے کے اندر سے لے ہوئے، یہ بھی بتا دیا۔ تو ڈاکو حیران ہو گئے کہ ہم سے تو لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں، تم اپنا مال چھپا ہوا مال بتا رہے ہو۔ وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس آ کر کہتا ہے کہ حضور ایک نوجوان بڑا عجیب ہے کہ اپنا چھپا ہوا مال بھی ہمیں بتا رہا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار اس نوجوان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ تو بتایا کپڑے میں فلاں جگہ پر سلے ہوئے ہیں۔ وہ نکال کر بھی دے دیے۔ ڈاکوؤں کا سردار حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ بات کیا ہے، تم اپنا مال ہم سے چھپا کیوں نہیں رہے؟ تو وہ نوجوان جو اپنی والدہ کی کس قدر اطاعت کرنے والا تھا، نوجوان کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، اس لیے میں سچ بول رہا ہوں۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجئے کہ اب ہوا کیا، جب اس طرح کی سچی بات اس نوجوان نے کی تو اثر کیا ہوا؟ کہ ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں یہ تیر کی طرح بات پیوست ہو گئی، زارو کتار رونے لگا، اپنے تمام معاملات سے توبہ کی اور وجہ یہ بتائی کہ یہ نوجوان ہو کر اپنی ماں سے کیے ہوئے ایک وعدے کو یاد رکھے ہوئے ہے، میں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے وعدوں کو پامال کرتا ہوں، یہ سوچ کر اس ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ نہ صرف اس نے توبہ کی، پورے قافلے نے، جو ڈاکوؤں کا پورا ایک گروہ تھا، سب نے توبہ کی اور پورے قافلے والوں کا مال واپس لوٹا دیا۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو، اس کرامت سے ہمیں درس کیا مل رہا ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، اپنے بچوں کی بھی سچ بولنے کی تربیت کرنی چاہیے اور ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے۔ آج سے نیت کر لیجئے، دربار غوث پاک سے میں یہ آپ کو یوں سمجھیے کہ ترغیب دلا رہا ہوں، سچے آقا کے اب غلام ہیں، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، نیت کریں انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ عز و جل۔
یہ بھی تعلیمات غوث اعظم میں سے ہے، بندہ سچ بولے، صدقے جاؤں غوث پاک کے، سبحان اللہ، ایسے تھوڑی کہتے ہیں میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں واری جاؤں غوث پاک۔ اتنی پیاری نصیحتیں اور اتنی پیاری باتیں اپنے عمل سے بھی بتانے والے ہیں۔ سر اب یہاں ماں کا بھی بڑا کردار ہے،
جی جی،
آپ دیکھیں غوث پاک تو غوث پاک ہیں ہی ہیں سبحان اللہ، لیکن آپ کی ماں نے جو آپ کو شروع سے ہی سبق دیا، تو یہاں یہ ماؤں کے لیے بھی ایک پیغام ہے، کال اٹینشن ہے ان کے لیے بھی کہ ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو سچ بولیں، سچ بولنا سکھائیں اور گالی گفتار سے بچائیں، اور اس کے لیے پہلے ان کو خود بچنا ہوگا۔
ماں ابو الخیر فاطمہ ہوں گی تو پھر بیٹے بھی غوث اعظم جیسے ہوں گے،
اللہ اللہ اللہ۔
تو آپ اتنی جو ہے وہ متقیہ اور پرہیزگار تھیں کہ کیسی کیسی جو ہے وہ مثالیں دی، نہ ہاتھوں سے کوئی نافرمانی کی، نہ پاؤں سے نافرمانی، نہ جو ہے وہ اپنی نگاہوں سے جو ہے وہ بد نگاہی کی، یعنی کیسا جو ہے وہ متقی گھرانہ تھا کہ نانا بھی جو ہے ولی ہیں، اچھا والد صاحب بھی جو ہے وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور جو والدہ محترمہ ہیں وہ کتنی متقی اور پرہیزگار، تلاوت قرآن کرنے والی، تو ہماری بھی جو ہے وہ اگر جو ہے مائیں ہمارے معاشرے میں جو ہیں وہ اس سے درس حاصل کریں اور غوث پاک کی والدہ کے نقش قدم پر چلنے والی بن جائیں، تو پھر دیکھیں معاشرے کے اندر کیسی زبردست تبدیلی آتی ہے۔ تو ضرور جو ہے وہ یوں بھی تعلیمات جو ہے وہ غوث اعظم اور یعنی عام کیسے ہوں گی کہ جب ہماری جو ہے مائیں اپنے بچوں کو تعلیمات غوث اعظم سے آگاہ کریں گی، اور پھر جو ہے صرف زبان سے آگاہ نہیں کریں گی بلکہ عمل کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ آگاہ کریں گی۔ تو ہمیں جو ہے وہ ایک لکھنے والے نے خوب لکھا کہ اگر مائیں گانے گنگنا کر جو ہے لوریاں دیں گی تو پھر بچے جو ہیں وہ خالد بن ولید کیسے بنیں گے، غوث اعظم کیسے بنیں گے؟ تو اگر جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کوئی باعمل مسلمان بن جائیں اور دنیا کے اندر کوئی انقلاب لے کر آئیں اور جو ہے وہ ایک اچھی شخصیت بن کر ابھریں، تو پھر جو ہے وہ والدہ کو چاہیے کہ وہ عمل کا پیکر بن جائے۔
مدینہ مدینہ، مرحبا جی، کال شامل کرتے ہیں۔
میرا نام عائشہ عباس ستاریہ ہے، میں جنگ پنجاب سے عرض کر رہی ہوں۔ سلمان بھائی، مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں۔ مدینے کا چل جاتے ہیں میں بھی آؤں گی۔
جی یہ تو آپ نے سنایا ہے اور ایسے تو آپ ہی سنا سکتی ہیں، ماشاءاللہ۔ جی
میرا نام محمد طیب اتاری، میں چنی گھوٹ ضلع بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سید زادے کو نوکر رکھنا کیسا؟
کوسچن جو سر انہوں نے کیا ہے سوال، اس پر ارشاد فرمائیں۔
دیکھیں، سید کو جاب پہ رکھنا تو درست ہی ہے، البتہ اس سے وہ خدمات نہ لی جائیں کہ جو ایک عزت والی شخصیت سے لی جاتی ہیں۔ اور مشہور واقعہ ہے حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اعلیٰ حضرت کا، کہ جو ہے وہ ایک سید زادہ آپ کے گھر میں خدمت کے لیے آ گیا، تو آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ سید زادے سے جو ہے وہ گھر کا کوئی کام کاج نہ لیا جائے بلکہ ان کی خدمت جو ہے وہ کر دی جائے۔ تو یوں جو ہے وہ اجتناب کرنا بہتر ہے،
ٹھیک ہے، لیکن جائز بھی ہے اس
میں، جائز،
لیکن خصیص کام جو ذلیل کام جو ہمارے معاشرے میں جیسے سمجھے جاتے ہیں یا کیے جاتے ہیں وہ سادات سے نہ لیے کروانے چاہیے، یہ ایک بڑی اہم بات ہے، خصیص اور ذلیل کام جو عام ہمارے معاشرے میں سمجھے جاتے ہیں اور ہر بندے کو اس کی سمجھ اور شعور ہے ہی ہے۔ آگے ہے جی، پنجابی وچ کوئی کلام سناؤ، بڑی مہربانی جی، میسج بھی پنجابی میں لکھا ہے آپ نے۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا اشفاق بھائی کا کلام ہے، یہ کچھ سنایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ، اشفاق بھائی کے کلام نے بھی کیا قبولیت پائی ہے، مدینہ مدینہ، سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، یہ کلام سننا ہے. مرحبا، کچھ آپ کی اور کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ.
سلمان بھائی، میرا نام اجمیر میں کلور پکا سے بول رہے ہیں، آؤ مدینے چلیں نعت سنا دے.
کیا کریں؟
آؤ مدینے چلیں
نعت. آؤ مدینے چلیں. چلے جی، سبحان اللہ. مرحبا جی.
سلمان بھائی، میرا نام محمد فیصل ہے اور میں منڈی بہت سے سرچ کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سناتے ہیں، ظاہر و پاس سے ادب رکھو حوث جانے دو.
سبحان اللہ. مرحبا جی.
قمر زمان اتاری پینڈ ہنگوبہ سے بول رہا ہوں کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، بلا لو پھر مجھے عائشہ بار بار مدینے میں.
مدینہ مدینہ.
قمر بھائی وہاں رہتے ہیں جیل ایم کی جانب جلال پور اور پیر دادن خان کے درمیان ان کا ہے وہ، یا اس کے آگے ہے. تو وہ جب مجھے وہاں جانا ہوا تو انہیں بھی کبھی کس طرح خبر پہنچ گئی، اسپیشلی ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے.
واہ واہ واہ،
اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں.
آمین. مرحبا، سبحان اللہ. آج ہی نعت خان تو میں ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں جو مجھے کلام آتے ہیں جتنے جتنے آتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں، میں کچھ اشعار کچھ سنا دیتا ہوں جی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جی کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی.
بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں.
بھولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بھولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ آقا، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں.
اشفاق بھائی کا کلام سننے کی فرمائش تھی، آئیے آپ کو سناتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بی آمینہ کا گھر نور سے ہے سر بسر، آ گئے ہے روشنی میں شام کے محل نظر، آ گئے ہے روشنی میں شام کے محل نظر. جانے آمینہ نور کبریا، آ گئے نبی، آ
سے سجا عرش کی دنیا
آج تاج والے آقا آ گئے جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے مالک جہاں نعمت خدا
آ گئے نبی آ گئے نبی مادنی کا نور دل پہ چھا گیا سجا عرش کی دنیا آ گئے نبی آ گئے نبی
فانی حزین کا گھر بھی کمکموں سے سج گیا آرزو ہے جھوم کر لبوں پہ آئے گے صدا آرزو ہے جھوم کر لبوں پہ آئے گے صدا قبر میں تجھے دیکھ کر شاہ
آ گئے نبی آ گئے نبی سجا عرش کی دنیا آ گئے نبی 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 آ گئے نبی
سبحان اللہ. مرحبا جی, بڑا پیارا کلام سنا ہے آپ نے. یہاں ان کا کہنا ہے کہ میسج کرنے والے ہیں جی سجاول بھائی ہیں بھاول پور سے, اور کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم کی کوئی کرامت سنائیں. کرامت انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے میں بھی سلسلہ کار رہتا ہے, سنائی جاتی ہیں, اور ہمارے ہاں بھی انشاءاللہ اس پر ہم کریں گے, بلکہ اس پر تو ایک پورا سلسلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے کرامت کے عنوان کے اوپر. اور کرامتیں بیان کیوں نہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے. یہ پورا ایک عنوان ہے, اس پر ہم چلیں گے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو کسی دن, اور اس پہ سلسلہ کریں گے. ابھی ہم نے غوث پاک کی تعلیمات کو جو ہے وہ
مضمون ہے جی کرامات جی؟ ماہنامہ فضان مدینہ میں مضمون ہے.
چلیں جی ماہنامہ فضان مدینہ میں
حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی کثیر کرامات آپ سے کرامات کا ظہور ہوا ہے, کم ہی اولیاء کرام ایسے ہیں کہ ان سے اتنی کرامات کا ظہور ہوا ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو الحمدللہ عز و جل کرامات غوث اعظم پر تو کتنے بیانات ہوتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ بچے بچے کی زبان پر گویا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی کرامات کا جو ہے کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے وہ رہتا ہے. بچپن سے ہم سنتے رہے ہیں غوث پاک کی
الحمدللہ. میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں,
یہ جو آپ علامہ نبلا بیان کریں گے
جی, میں بالکل یہ کہنے والا تھا. علامہ زہبی رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے جو آپ نے کہا ہے, اور میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو مدنی جل کے ناظرین, الحمدللہ یہ قادریوں کے لیے اولیاء سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک مجدہ جان فضا ہے سبحان اللہ. کہ جس انداز میں غوث پاک کی کرامتیں نقل کی گئی ہیں, ویسے انداز میں بھی کسی اور کی کرامتیں بیان نہیں ہوئی. عام اولیاء کی بات کروں, سندن سند کے ساتھ جو ہے وہ کرامت کا بیان, اور سند بھی وہ کہ جس میں رعایت رکھی گئی ہے کہ راوی کون ہے اور کس درجے کیا ہے اور کیا ہے. یہ پورا کبھی میں نے کہا نا, یہ پورا ایک مطلب بحر زخار ہے, یہ اس کو کبھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ, اور بحر زخار, اور اس کا یوں بولیں کہ منہ بولتا جو ایک ثبوت ہے وہ ہے بہجۃ الاسرار. سبحان اللہ, اس پر کریں گے انشاءاللہ اللہ نے. میں نے کہا نا یہ پورا ایک موضوع ہے اپنے اندر, بہت کچھ لکھے ہوئے, اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. لیکن ابھی چونکہ تعلیمات غوث اعظم ہم نے عنوان رکھا ہے, اسی عنوان پر ہم کو رہنا ہے. غوث پاک کی تعلیمات کے اندر استاد صاحب عدنان بھائی جو ایک اور بات بھی ہے کہ آپ نے لوگوں کو قناعت کا بھی درس دیا ہے
جی,
اور آپ نے لوگوں کو توکل کا بھی جو ہے وہ درس دیا ہے. یعنی قناعت بھی اختیار کی جائے اور توکل بھی اختیار کیا جائے. میں چاہوں گا کچھ اس پر آپ روشنی ڈالیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً غوث پاک رحمتہ اللہ تعالی, آپ فرماتے ہیں کہ اپنے جتنے کام ہیں نا وہ اللہ تبارک تعالی کے سپرد کر دو انہیں, اور اس پر بندہ جو ہے یعنی بھروسہ اور اپنے جو معاملات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے حق میں جو فرمائے اسے بندہ قبول کرے، اس پر قناعت اختیار کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے مجھے جو عطا فرمایا، جیسے مال عطا ہوتا ہے تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو مال تجھے ملے وہ اللہ تبارک و تعالی سے حجاب بن جائے تیرے لیے، کہ تو اسی کے اندر گم ہو جائے، مخلوق کی طرف سے ملنے والے جو اکرام ہے اور ان کی طرف سے ملنے والے جو انعامات ہیں یا جو اچھائیاں ہیں بھلائیاں ہیں انہی کے اندر ہی تم جو ہے وہ مستغرق ہو جاؤ، اور وہ خالق وہ مالک جس نے یہ عطا فرمایا اس کو بھول جاؤ۔ تو یقیناً بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ توکل بھی کرتا ہے، قناعت بھی اختیار کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ بھی رکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کیوں نہ ہو کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ اختیار کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے کام جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جو پہلے ملا وہ بھی رب کا فضل ہے، اور جب ہم جو چیزیں یقیناً ہمیں ملنے والے انعامات اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، جب ہم انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور اس بات کو جان لیتے ہیں کہ اس کے اندر میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے عطا فرمایا، جب بندہ اس کی حقیقت اور معرفت کو جانتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے، اسے مزید عطا کرتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ اسباب، اچھا بعض لوگ جو ہے نا وہ توکل کا معنی شاید یہ سمجھتے ہیں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دنیا میں کچھ بھی نہ کرے اور بس اس کا ذہن یہ رہے کہ میرا تو اللہ پر توکل ہے۔ جی توکل اس طرح کریں جیسے توکل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، جیسے طریقہ بتایا ہے۔ اسباب کو ترک کر دینے کا نام، اسباب کو چھوڑ دینے کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی، یہ تو اس کا اپنا بنایا ہوا کہ میں اسباب
کو توکل یہ نہیں ہے۔
جی
بات جو ہے نا وہ اس پر میں انفیسائز کر رہا ہوں،
جی
توکل یہ نہیں ہے،
ہاں جی
یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا توکل اگر اس کو نام دے رہا تو یہ توکل یہ
نہیں ہے،
جی یہ کچھ اور ہے،
جی
اس پر توجہ کی حاجت ہے۔ جی ادنان،
توکل بندہ اسباب کو اختیار کرے اور اس کا نتیجہ خالق اسباب پر چھوڑ دے، یہ اسلام نے ہمیں اس توکل کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس سواری کا جانور ہے، میں اسے ویسے ہی چھوڑ دوں اور یا میں اسے رسی سے باندھوں کسی چیز سے باندھ کر اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کروں، بھروسہ کروں؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل یہ ہے، آپ پہلے اسے رسی سے باندھیں، اس کو جو ہے وہ کھونٹے کے ساتھ باندھیں، کسی کیل کے ساتھ اس کو باندھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کریں۔ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی مبارک سیرت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آپ دیکھیں علم دین کے لیے آپ نے اسباب کو اختیار فرمایا، نتیجہ اللہ تبارک نے کتنا خوبصورت عطا فرمایا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء اور ایک ایک وقت میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آپ کی مجالس کے اندر، آپ کی محافل کے اندر موجود ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح رزق حلال کے حصول کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی آپ توکل دیکھیے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنے پاس نہیں رکھ رہے، لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اپنے کرم سے کیسے خزانے آپ کے لیے کھول دیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ علمی روحانی فیضان بھی جو ہے وہ تقسیم فرما رہے ہیں اور جو ظاہری لوگوں کی ضروریات ہیں وہ بھی آپ پوری فرما
اللہ
رہے ہیں۔
اللہ اللہ
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس انداز میں توکل اختیار کریں، بھروسہ کریں اور قناعت کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ اپنے مال کے اندر اسی کا ہو کر رہ جائے، مال ہے دولت ہے یہ بھی لے لوں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بھی بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا، یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی نافرمانی ہے۔ ارشاد فرمائے، بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے، یہ چیز بندے کو شرک کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ جو نفس کے اندر آ رہا ہے، جس جو جی چاہ رہا ہے اسی کی پیروی کرتا رہے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بھٹک کر رہ جائے گا، دور نکل جائے گا۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو فوکس رکھے، ان پر عمل کرے، اللہ کا ہو جائے، اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعلیمات رہی ہیں۔
جی
اور اللہ کا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا اس کو اپنا لے، جس سے منع کیا اس کو چھوڑ دے۔
درست فرمایا سر، اب قناعت کا معنی جو ہے وہ کچھ بیان فرمائے۔ اور میں ایک بات اور بھی چاہوں گا کہ بعض کا جب قناعت کا لوگوں کو ذہن دیا جائے، جو اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کریں آپ، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں بھائی آپ ہمیں ترقی سے مزید آگے ترقی کرنے سے روک رہے ہیں، ہمیں مزید اوپر پرواز کرنے سے آپ روک رہے ہیں، جو ہے اسی کے اوپر اگر بس کر جائے گا تو آگے جو ہے نا وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کچھ اس پر بھی ارشاد فرمائیں۔
دیکھیں آپ نے جو قناعت کے حوالے سے بات کی ہے، تو قناعت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جو ہے اسی پر رک جائیں، بلکہ یہ ہے کہ جو ہے اس پر راضی ہو جائیں۔
واہ واہ،
اب ایک چیز آدمی کے پاس ہے ہی نہیں ہے اور اس کے لیے جو ہے ابھی فوراً وہ آ بھی نہیں سکتی، اور پھر جو ہے وہ آدمی اس پر اویلا کر رہا ہے کہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ بچوں کی سی عادت ہے کہ کوئی جو ہے وہ ضد کرتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے۔ ابھی جو ہے وہ کل کی بات ہی ہے کہ جو ہے وہ ماجد رضا نے جو ہے وہ ایک مجھے گھڑی چاہیے، اب میں نے جو ہے وہ ایک اسلام بھائی سے کہہ دیا کہ اب گھڑی لے آنا، تو وہ نہیں لا سکے، تو اب وہ رو رہے تھے نا کہ مجھے گھڑی چاہیے۔ میں نے کہا بیٹا وہ انکل آئیں گے اور آپ کے لیے لے آئیں گے، تھوڑا انتظار کر لو، لیکن ان سے انتظار ہو نہیں رہا تھا، رونے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جب میں نے ان کا یہ رونا دیکھا نا، تو میں نے کہا کہ انسان بعض اوقات جو ہے وہ ایسی بات پر وویلا مچا رہا ہوتا ہے کہ جس کا کچھ حاصل ہی نہیں ہے، اور یعنی اس پر وویلا بنتا بھی نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی دی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ایک چیز کی خواہش کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں چاہیے، اس کے لیے جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور یوں جو ہے وہ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز مل جائے، حالانکہ وہ چیز جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی، جیسے گھڑی ہی ہے، اب گھڑی کون سی ضروری ہے بچوں کے لیے، لیکن وہ اس کے لیے رو بھی رہے ہیں، جو ہے وہ پریشان کر بھی رہے ہیں، ہو بھی رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں جو اللہ پاک نے دیا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ ہاں جد و جہد کرنے میں جو ہے وہ کوئی
حرج
نہیں ہے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان جو ہے میں یہاں بیان کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی تدبیر و اختیار اور تقدیر میں صبر و رضا کو ترک کرنے کے ساتھ اللہ سے جھگڑا اور خصومت نہ کرو، ورنہ وہ تجھے چورا چورا کر دے گا۔ گویا کہ جو رب کی رضا پر راضی نہیں رہتا تو وہ اللہ پاک سے جھگڑا کر رہا ہے، اللہ پاک سے خصومت کر رہا ہے، اور جو ایسا کرے گا تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چورا چورا کر دے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ قناعت کا مطلب یہ کہ اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پر خوش ہو، تو اس کو جو ہے وہ اپنی قسمت پر آدمی کو خوش رہنا چاہیے، جو ہے مطمئن رہنا چاہیے، جو اللہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور باقی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جد و جہد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
مدینہ مدینہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی رکن شورا نے۔ اور میں جب بجے سے رابطہ بھی علماء اور مشائق میں تھا، اور میرے استاد بھی ہیں، میرے رکن شورا بھی حاجی شاید مدنی ہی تھے دامت قدم القدسیہ، تو میں نے کسی موقع پر یہ بات کہی کہ فلاں بڑا خوش قسمت ہے، فلاں بڑا ایسے ہے، یوں کر کے میں بات کر رہا تھا، تو مجھے ارشاد فرمایا تھا اس وقت کہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پر خوش ہے۔ اور یہ جملہ جو تھا نا جی، اس جملے نے ایک جملے نے مجھے بہت کچھ سکھایا، اور پھر میں نے اس کو جو ہے نا وہ اپنے یوں سمجھے کہ پرنٹ کر کے اس کو لکھ بھی لیا اور سامنے بھی رکھا کہ خوش قسمت وہی ہے جو اپنی قسمت پر کیا ہے، خوش ہے۔ اور واقعی یہ بڑی زبردست اور پریکٹیکل بات ہے، اللہ ہمیں اس کو ریئلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو کنسیڈر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی پھول آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، موضوع کو مزید آگے لے کر چلیں گے، غوث پاک کی تعلیمات میں اور کیا کیا ہے اس کو بھی ہم نے لینا ہے انشاءاللہ۔ اپنی زندگی پرسکون بنائیں، اپنے گھر کا ماحول بھی پرسکون بنائیں، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ یقین مانیں آپ کے پاس بہت کچھ ہے، مدنی چل کے ناظرین ہمارے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے میں نے جو ہے وہ بچے دیکھے ہیں، اور بڑی عجیب جو ہے وہ اس کے اندر دیکھے ہیں بےچارے، ٹھنڈ کا موسم بھی ہے اور جانگیا پہن کے سب بچے گھوم رہے ہیں، وہ بھی تو بچے ہی ہیں نا کسی کے، اب ایسی صورتحال میں بندہ کیا کر سکتا ہے، دعا ہی کر سکتا ہے ان کے لیے، دعا کرنی چاہیے، اور جس کو ہو سکے اس کو ان کے لیے کچھ اویلیبل بھی کر دینا چاہیے، کچھ پیش بھی کر دینا چاہیے، تو یہ بھی سلسلہ کار ہونا چاہیے۔ میں نے بغیر گھر کے بغیر چھت کے لوگ رہتے دیکھے ہیں کچھ دن پہلے،
حافظ اللہ،
یہ بھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم تو دیکھیں اپنے گھر میں سو رہے ہیں، کھڑکیاں بند کر کے، ٹھنڈی ہوا بچوں کو نہ لگ جائے، کھڑکیاں بھی بند کر رہے ہیں اور چھت کے چلو بھلے کرائے کا مکان ہے, مکان تو ہے بھائی, اپنا ہے, چھوٹا ہے, اپنا ہے, اپنا تو ہے, کرائے کا ہے, چلو کرائے کا تو ہے, ورنہ لوگ گندے نالوں کے کناروں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, قناعت بھی اختیار کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا, قناعت اختیار کریں گے تو شکر آئے گا, ورنہ اوپر سے اوپر جاتے جائیں گے تو بھی شکر بیچ میں سے غائب ہوگا. سر بندہ قناعت کرے گا تو اس کو احساس ہوگا نا کہ میرے پاس نعمت ہے, اب جب پتا چلے گا نعمت ہے تو پھر اس پر اس کا اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا.
سلمان پہ پہلے تو ہوتا ہے ضروریات, آدمی سب سے پہلے کہتا ہے کہ میری یہ ضروریات پوری ہو جائیں.
جی جی,
ضروریات کیا ہیں ایک آدمی کا؟ کہ وہ کھانا پینا, یعنی کھانا وقت پر مل جائے, اور پھر کپڑے پہننے کو مل جائیں, اور جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری ہوتا ہے وہ رقم مل جائے.
جی.
اچھا, جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آدمی جو ہے وہ زینت کی طرف آ جاتا ہے.
جی.
کہ اب پردے بھی ہونے چاہیے, تو اگر جو ہے وہ دال کھاتے تھے تو اب جو ہے وہ مرغی ہونی چاہیے. اچھا, یہ بھی چیزیں حاصل ہو جائیں تو اب اس کی جو ہے وہ ضروریات بھی پوری ہوگی, زینت کی چیزیں ہی پوری ہو گئیں. اچھا, اب جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے اب دولت زیادہ ہونی چاہیے, تو یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, اب ضروریات نہیں ہے, زینت کے درجے میں بھی نہیں ہے. اب تو یعنی اب اتنی دولت جمع ہو گئی ہے کہ لوگوں کو بانٹیں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ سلمان بھائی قناعت نصیب نہیں ہوتی. یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر پھر بھی راضی نہیں رہتے, لوگ شکایت کرتے ہی رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب کیا ہے میرے پاس تو جو ہے وہ 1 کروڑ کی کوٹھی ہے, یا 10 کروڑ کی ہے, یا 1 ارب کی ہے, میرے پاس جو ہے 1 کھرب کی نہیں ہے. یعنی جو آگے سے آگے وہ بھی راضی نہیں ہوتے. یعنی اتنی کچھ دولت آنے کے باوجود بھی دولت مند بھی اپنی دولت پر, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا پر جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے, شکوا کر رہے ہوتے.
اللہ بچائے وہ سے پاک کی تعلیمات اپنائیں, قناعت اپنائیں, اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں, توکل بھی کریں. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ایک نظر معاشرے پر. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ تعالی علی محمد.
وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کیوں تیزی سے پھیل رہی ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین, ہم آئے روز وٹامن کا نام سنتے ہیں, پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وٹامن ہوتا کیا ہے, اسی طرح کیلشیم کیا ہوتا ہے, وٹامن اور کیلشیم کی اقسام کیا ہیں اور کتنی ہیں. اب آتے ہیں وٹامن ڈی کی طرف. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ہر ذی شعور یعنی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان وٹامن ڈی سنتے ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کی اور بھی قسمیں ہوں گی اور کیلشیم انسانی زندگی کے لیے کتنا مفید اور کتنا نقصان دہ ہوتا ہے, آئیے جانتے ہیں.
ماشاءاللہ, اچھا پیکج بنایا ہے, مرحبا. اور سبحان بھائی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام
ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سلمان بھائی, خیریت سے ہیں؟
جی الحمدللہ رب العالمین. سبحان بھائی آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا شکر.
کیا بات ہے جی, مالک آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. ماشاءاللہ نئی نئی لوکیشن سے آپ سلسلے میں شامل ہوتے ہیں, کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ. اور جب بھی آتے ہیں اچھے لگتے ہیں, اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے, اپنی ایمان پناہ میں رکھے. سبحان بھائی, وٹامن ڈی اور کیلشیم ان دونوں چیزوں کو مرج کر کے آج ہمارے سلسلے کے اندر ہم نے شامل کیا ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ وٹامن ڈی اور کیلشیم کا آپس میں ایک ریلیشن اور ایک تعلق کیا ہے؟
یہ ریلیشن اور تعلق بہت زبردست, اور یہ کوشچن بھی آپ کا بہت اچھا ہے. آغاز میں ہی کہ وٹامن ڈی اور کیلشیم کو ہم نے اکٹھا کیوں کیا, کہ یہ دونوں
تقریباً ایک جیسا میکنزم ہے ان کا. مثال کے طور پہ وٹامن ڈی کا جسم میں کام ہی یہ ہے کہ وہ کیلشیم کو ایبزارب کروائے, یعنی وٹامن ڈی ایک ایجنٹ ہے جو کہ کیلشیم کو جسم میں ایبزارب کرانے میں مدد دیتی ہے. اس کی ایک اور مثال آپ یہ لے سکتے ہیں کہ وٹامن ڈی اگر کم ہوگی تو اس کا مطلب اس مریض میں, اس بندے میں کیلشیم بھی کم ہوگی, اور اگر آپ وٹامن ڈی کی کمی پوری کر دیں گے تو کیلشیم بھی پوری ہو جائے گی. یعنی اگر وٹامن ڈی ہے تو اب کیلشیم جو اس کے جسم میں جا رہی ہے وہ جسم کو فائدہ پہنچائے گی, جسم میں ایبزارب ہوگی, اور اگر وٹامن ڈی کی کمی ہے تو آبویسلی اس کے کیلشیم کی کمی ہوگی. اور وٹامن ڈی جس وجہ سے جسم کو چاہیے ہوتی ہے, کیلشیم بھی اس کی وجہ سے جسم کو چاہیے ہوتی ہے. تو ان دونوں کے اندر بہت گہرا تعلق ہے.
صحیح. سبحان بھائی ہم نے تو یہ سنا ہے, میں چاہوں گا خالد بھائی بھی آپ سے اس موضوع پر کچھ بات کریں. ہم نے یہ سنا ہے کہ وٹامن ڈی جو ہے, بلکہ ہماری سنت نے بھی اس کو بیان فرمایا, مجھے یاد آ گیا کہ دھوپ میں اگر آپ بیٹھتے ہیں تو وٹامن ڈی جو ہے یہ آپ کو آپ کی باڈی میں آٹومیٹک جو ہے یہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ آپ بتائیں, اب کسی کے ذہن میں یہ بات ہے, کسی کا رنگ فیر ہے, اب وہ یہ سوچے بھی میں دھوپ میں بیٹھوں گا تو یہ تو دھوپ میں بیٹھ کے تو رنگ کی فیرنس جو ہے وہ اڑ جائے گی اور رنگ جو ہے یہ خراب ہو جائے گا. تو اب وٹامن ڈی کو بھی جو ہے وہ بڑھانا ہے اور دھوپ کے اندر بھی جانا ہے اور رنگ بھی بچانا ہے, یہ سارے کام ہو جائیں, کچھ اس پر روشن ڈالیں آپ.
اللہ تعالیٰ سب کی رنگت کو صاف رکھے, جو بھی ہے رنگت اللہ نے عطا فرمائی. ابھی شاہد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے, میرے استاد محترم نے ماشاءاللہ کتنی پیاری گفتگو فرمائی کہ اللہ نے جو عطا فرمایا اس کے اوپر راضی رہیں, اور جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ بہترین ہے, رنگ بھی بہترین ہے اور ڈھنگ بھی بہترین ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنی طاعت میں رکھے.
آمین.
اصل میں جو دھوپ کے اندر رنگ کی تبدیلی ہوتی ہے نا سکن کے اندر, یہ فار دا ٹائم بینگ ہوتی ہے, یعنی یہ جو میڈیکل سائنس کہتی ہے, ڈرمٹالوجسٹ کی رائے یہ ہے کہ تبدیلی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی کا فیر رنگ ہے اور وہ رنگ اگر اس پہ دھوپ کانسٹنٹ ایکسپوز رہے گی تو اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے, لیکن پھر وہ جو اس کی نیچرل رنگت ہے اس کی طرف واپس پلٹ پڑتی ہے, وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ایک عوام کے اندر جو بہت سی باتیں مشہور ہیں, ان میں سے یہ بھی مشہور ہے کہ وہ تبدیلی مستقل ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہے, وہ تبدیلی فور دا ٹائم بینگ ہوتی ہے, اور جو نیچرل رنگ اس کی جینز کے اندر موجود ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ماں باپ سے ہی آتا ہے یا اس کلچر میں اس آبادی میں ہوتا ہے. افریقنز جو ہوتے ہیں ان کا رنگ اور طرح کا ہوتا ہے, یورپ میں رنگ اور طرح کا ہے, انڈو پاک میں گندمی رنگت ہے, تو یہ اس طرح کر کے یہ کریکٹرسٹک باڈی کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریجوینیٹ کر لیتی ہے اور دوبارہ اسی جگہ پر آ جاتی ہے جس جگہ پر وہ ہوتی ہے. لیکن یہ جو میرا اہل سنت نے فرمایا اور جو آپ نے کہا کہ سن شائن کتنی ضروری ہے, تو یہ صرف وائٹامن ڈی کے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ سن شائن جو ہے یہ انسان کی ایک باڈی ریکوائرمنٹ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ حیران ہوں گے سلمان بھائی, کیونکہ میں نے بھی جب یہ پڑھا تو میں بہت حیران ہوا کہ ایک باقاعدہ ایٹریبیوٹ ہے,
ایکسپلینیشن موجود ہوتی ہے. بلا شبہ جو ہمارا دین ہے, ہمارا اسلام ہے, وہ بہترین ہے, اور اسلام نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی وہ سب سے بیسٹ ہے, اور اسلام نے ہمیں جس انداز سے سکھایا سمجھایا وہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین لائحہ عمل ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو سورج کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہے, باقاعدہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ سردیوں میں موڈ ذرا کم رہتا ہے اور انسان کا موڈ ذرا تھوڑا افسانوی سا ہو جاتا ہے, ایسی باتیں بھی ہم نے سنی ہے. یہ اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے. ایک انسان کا ایک فینومینا ہے سیڈ, ایس اے ڈی سیڈ, سیڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر اس کو کہا جاتا ہے, کہ جب انسان کے جسم کو اس سیزن میں پوری سورج کی روشنی نہیں مل رہی ہوتی اور سورج کی روشنی نہ ملنے کی وجہ سے اس کے موڈ میں تغیر آتا ہے. یہ باقاعدہ ایک سائیکیٹرک ٹرم ہے, نفسیاتی میں ٹرم بول رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں جات کی, سیڈ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر. اب اس کے موڈ میں جو یہ گراوٹ سی آئے گی اور تھوڑا سا وہ ذرا رہے گا تناؤ میں اور بور بور سا رہے گا, یہ سب اس موڈ کی وجہ سے ہے. اور جیسے ہی آپ صبح کے ٹائم پر دھوپ میں بیٹھے یا وہ آپ کو ایک انرجی ملے تو سمجھ لیں کہ ایک انرجی آپ کے جسم میں ڈیفیوز ہو رہی ہے. آپ نے میں آپ کو بتاؤں
سورج میں بیٹھنے کے باقاعدہ مائل سٹون بنے ہوئے ہیں, 5 منٹ بیٹھیں گے موڈ میں یہ تبدیلی آئے گی, 10 منٹ ہو جائیں گے آپ کو آپ کے موڈ میں کریٹیویٹی آ جائے گی, 15 منٹ ہو جائیں گے آپ کا موڈ ہشاش بشاش ہو جائے گا, یہ ٹیبل پڑھا میں نے پورا. تو یہ سورج کی روشنی کا ایکسپوجر بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور ہر طرح سے اس کی ہمیں ضرورت ہے.
ٹھیک ہے, وٹامن ڈی بھی اس سے جو ہے وہ یہ بنتا ہے, قدرتی طور پر بنتا ہے.
وٹامن ڈی کی طرف آتا ہوں سلمان بھائی, دیکھیے انسان کا جو کھانا ہے نا, ہم کھانا در حقیقت 7 چیزوں کی وجہ سے کھاتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز, فیٹس, وائٹامن, منرل, فائبر اور واٹر. یہ 7 کی 7 چیزیں آپ کے کھانے میں ہونا بہت ضروری ہے. اس کو ہم بیلنسڈ ڈائٹ کہتے ہیں, جس پہ پوری دنیا اس وقت لگی ہوئی ہے کہ ہمیں بیلنس ڈائٹ کا بتایا جائے کہ ہماری ڈائٹ, ہمارا کھانا مکمل کیسے ہو. تو سن لیجئے, آپ کے کھانے میں اگر یہ 7 چیزیں موجود ہوں گی, سارے دن میں آپ کچھ ایسا کھانا کھا رہے ہیں کہ یہ 7 چیزیں آپ کو مل رہی ہیں, تو آپ کی ڈائٹ بیلنسڈ ہے. کاربوہائیڈریٹ سے آپ کو سٹارچ ملتی ہے, شوگر ملتا ہے جو کہ برین کے لیے بہت ضروری ہے, اور چونکہ یہ شوگر ہے اس کی مقدار کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے ورنہ انسان کو بیماریاں لگ سکتی ہیں. پروٹین ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ انسان کے جسم میں بلڈنگ آف نیو آرگنز, रिपेयर और रिन्यूअल, यानी जो ऑर्गन अंदर से खुर जाते हैं, पुराने होते जाते हैं, उनकी रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है। फैट्स ये विटामिन के लिए गाड़ी का काम करती है। इस तरह विटामिन्स जो है ये दर हकीकत एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, कार्बन जिसमें उसको ऑर्गेनिक कहा जाता है। ये हमारे जिस्म में बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होती है। हर विटामिन 13 किस्म की विटामिन होती है, 13 टाइप्स ऑफ विटामिन, ए बी डी के, इसी तरह और भी इनके नाम होते हैं। तो ये जो हर विटामिन का एक खास काम है, और विटामिन का जो काम है वो हर विटामिन का छोटा सा काम है लेकिन वो बहुत अहम है। और अगर विटामिन नहीं जाती तो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात के वक्त अंधेरे के अंदर नजर ना आना, इसी तरह डायरिया, वॉमिटिंग, मेंटल डिस्टर्बेंस, ऐसे मामला हो सकते हैं। विटामिन इंसान का जिस्म खुद भी पैदा करता है लेकिन वो बहुत कम मिकदार में होती है या पैदा नहीं हो रही होती, तो फिर उस सूरत में हमें एक्सटर्नल विटामिन लेनी पड़ती है। और इसमें चौके हमारा आज का जो मौजू है वो विटामिन डी है, तो याद रखिए कि विटामिन डी जो है ये एक इंतहाई जरूरी विटामिन है, और इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन विटामिन से मुराद ये है कि 90% ये विटामिन डी ये सूरज से आती है। जब सूरज की रोशनी जिस्म पे पड़ती है तो पहली बात इसमें ये देखनी है कि ये फिल्टर होके नहीं आए, यानी ये किसी शीशे के जरिए या किसी और जरिए से ना आए, बल्कि डायरेक्ट बॉडी जो है वो सन को एक्सपोज हो। और ये कुछ वेवलेंथ होती है सूरज की रोशनी की, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी वेवलेंथ मुख्तलिफ होती है। जिस तरह बरेसगीर के अंदर जो मिड डे है, दोपहर के वक्त जो सूरज की रोशनी होती है उसकी वेवलेंथ 250 से 350 तक होती है, और ये वो वेवलेंथ है जो विटामिन डी को क्रिएट करती है। और ये भी याद रखिए कि कोई और बल्ब, कोई और चीज, किसी और किस्म की रोशनी विटामिन डी को नहीं पैदा करती, सिर्फ ये सूरज की रोशनी पैदा करती है। अच्छा, हमारी स्किन जो है समझ लें एक फैक्ट्री है, हमारी जो जिल्द है ये एक फैक्ट्री की तरह है, और जैसे ये सूरज की रोशनी किसी भी जिल्द के हिस्से में पड़ेगी उसी वक्त हमारी जिल्द कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके विटामिन डी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। और ये तकरीबन 15 मिनट से आधा घंटा अपनी जिल्द का कोई भी हिस्सा मिड डे, दोपहर के वक्त की जो सूरज की रोशनी है उसके अंदर रखें। और जब आप ये रखेंगे, और खास तौर पर ये समर सीजन में होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया गर्मियों के मौसम में, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सूरज की शिद्दत वो रहती नहीं है, तो जिस वक्त ये ऊपर विटामिन डी बनना शुरू होती है ये खुद ब खुद हमारी जिल्द की फैक्ट्री से हमारे जिस्म में फिर एब्जॉर्ब होती चली जाती है।
तो यानी सर्दियों और गर्मियों में धूप लेने का दौरानिया भी तब्दील करना होता होगा, यानी सर्दियों में ज्यादा धूप लेने की जरूरत हो।
खालिद भाई, सर्दियों में इसकी प्रोडक्शन इतनी फास्ट नहीं होती, और सर्दियों में ही इसकी डेफिशिएंसी खालिद भाई आमतौर पे पैदा होती है, और उसके अंदर फिर हम इसको सप्लीमेंट से जो है वो करते हैं। ज्यादा धूप का फर्क नहीं होता, इसमें ये होगा कि जिस वक्त तक सूरज के अंदर वो एक खास इंटेंसिटी क्रिएट हो जाएगी, जिस तरह मैंने मिड डे आपको बताया दोपहर के वक्त में, तो खुद ब खुद जैसी वो स्किन के ऊपर गिरेगी वो प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें यह है कि हमारे मुल्क में तो चले फिर सूरज आता है और माशाल्लाह अच्छा सूरज का एक्सपोजर होता है, लेकिन ये दीगर ममालिक में तो सूरज कई कई दिन नजर ही नहीं आता ना, फिर ऐसे जगहों पर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि विटामिन डी अगर सूरज से आप हासिल नहीं कर पा रहे तो वो कौन सी चीजें होंगी जो कि विटामिन डी आपको दे सकती है। सबसे पहले तो फिश है, फिश और सी फूड को आप खाएं, इसी तरीके से मशरूम्स हैं, एग योल्क है, ये जो सूरज ये जो अंडे की जर्दी होती है, फिर इसके बाद फोर्टिफाइड फूड है, यानी ऐसे खाने होते हैं जिन खानों के अंदर बकायदा विटामिन डी शामिल की जाती है। तो इसमें एक तरीका तो ये है कि आमतौर पे बच्चों में और खवातीन के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि ऐसे मामलात आते हैं, तो इसलिए इनको तो विटामिन डी वैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। अब यहां पर एक और बात मैं अर्ज करूं, विटामिन डी के नुकसानात भी हो सकते हैं, वो इस तरह से कि अगर आप अपने तौर पे विटामिन डी का इंटेक करते हैं और सूरज की रोशनी से जो विटामिन बन रही है वो तो एक कुदरती तरीका है, लेकिन अगर कोई विटामिन डी पी लेता है, खा लेता है, तो ये फैट सॉल्युबल होती है, ये जिस्म में स्टोर हो जाती है, और वो जो स्टोर होने वाली विटामिन डी है वो नुकसान पहुंचाती है, वो फिर निकलती नहीं जिस्म से इतनी जल्दी, और जब तक वो निकल नहीं जाती तब तक ये जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, वॉमिटिंग, नाउजिया اور بھی کئی قسم کے معاملات اس
یعنی
میں
اس کا ہو سکتے ہیں. اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکے گا کہ ابھی اسٹوریج اس کی وٹامن ڈی کی زیادہ ہو گئی ہے یا کم ہے؟ اس کے لیے بھی کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے؟
جی اس میں سب سے بہترین طریقہ, خالد بھائی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا اور یہی میں اس طرف آ رہا تھا کہ اس میں سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جایا جائے اور ڈاکٹر آپ کو دیکھ کے انالائز کرے. دیکھیں ہم ہر چیز میں کہتے ہیں کہ دو پورشن ہوتے ہیں, ایک تو ریگولر پاپولیشن ہے اور ایک ولنریبل پاپولیشن ہے. ولنریبل کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ اس خاص بیماری سے متاثرہ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ جو جنرل عام لوگ ہوتے ہیں. تو اس کے اندر کنفرم ہے کہ بوڑھے لوگ, خواتین اور بچے عام طور پہ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں, اور ایک جنرل پاپولیشن ہے کیونکہ نوجوان جو ہے اس نے باہر بھی جانا ہے, اس کی باڈی کو جو ہے وہ سن لائٹ لگ رہی ہے تو ریگولر ہوتا ہے. اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ کہ وائٹامن ڈی لیولز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. وائٹامن ڈی لیولز اگر تو نشانیاں جسم میں آ رہی ہیں, بچے میں نشانیاں بہت زیادہ آتی ہیں کیونکہ اس کی باڈی گرو کر رہی ہوتی ہے, اور بچے میں سب سے پہلے ریکٹس یعنی وائٹامن ڈی اور کیلشیم کا ڈائریکٹ تعلق ہڈیوں سے ہے, سکیلیٹل سٹرکچر آف باڈی. بلکہ انڈو پاک میں جو برے صغیر کے ایریا میں جو ریسرچ کی گئی اس میں یہاں تک پتا چلا کہ کینسر, ٹی بی اور یہ بیماریاں بھی وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں. تو اگر بچے کے اندر سافٹ بونز یعنی اس کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ باؤ لیگز کہتے ہیں, باؤ کہتے ہیں کمان کو, تیر کمان میں جو کمان ہوتی ہے وہ مڑی ہوتی ہے نا, اکثر بچوں کی ٹانگیں وہ مڑی ہوئی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر ٹانگیں مڑنا شروع ہو جائے, عورتوں میں تھکاوٹ ہو, فٹیگ ہو اور سخت ہڈیوں میں درد, جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جائے, تو اب یہ وائٹامن ڈی کی کمی کی واضح نشانی ہے. تو ایسی صورت میں جا کے ڈاکٹر کو دکھایا جائے.
عام طور پہ ڈاکٹر جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے وہ دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس میں کمی ہے کہ نہیں, پھر وہ ٹیکے باقاعدہ اس کے لگتے ہیں اور وہ ٹیکوں کے ساتھ وائٹامن ڈی کی کمی بالکل پوری ہو جاتی ہے. ہمارے اپنے مطلب جاننے والوں میں ایک بچہ تھا, وہ سامنے میرے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ باؤ ٹانگیں اس کی ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ, کیونکہ یاد رکھیں اگر تو ٹانگوں کی وہ جو ساخت ہے, وہ جو شیپ ہے, ایک دفعہ خراب ہو گئی تو پھر اس کو دوبارہ لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی اندازہ ہو فوراً ہی جا کے وائٹامن ڈی کی ٹریٹمنٹ شروع کروائی جائے. تو اگر آپ کے گھر میں بھی ایسے معاملات ہیں, مثال کے طور پہ فلیٹ میں رہتے ہیں, اس فلیٹ میں دھوپ نہیں آتی اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جاب ایسی ہے یا آپ کام ایسا کرتے ہیں کہ آپ دھوپ میں نکلتے ہی نہیں ہیں, تو آپ پھر اہتمام کر کے دھوپ میں نکلنے کی عادت بنائیے اور اپنی غذا کو ایسے فورٹیفائی کیجئے تاکہ یہ ترکیب آئے. اب کیونکہ بچوں کا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم کیلشیم کے لیے عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو دودھ پلایا جائے,
اور دنیا میں کیلشیم کا سب سے اچھا سورس ہی ڈیری پروڈکٹس ہے, دودھ, دہی, مکھن وغیرہ. لیکن یہ یاد رکھیں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے وہ دودھ پیتا ہے اور اس کو دودھ پینے کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ جب اس کو اب ہم نے دسترخوان کا کھانا دینا ہے وہ کھاتا نہیں ہے, وہ دودھ پہ ہی پیٹ بھر لیتا ہے. اب ظاہری بات ہے اسے چار فیڈر جب پی لیے تو اور تو کچھ نہیں کھائے گا وہ. تو چھ ماہ کے بعد, یہ غور سے سنیے گا, مائیں بھی سب لوگ جو کہ یہ بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, چھ ماہ کے بعد بچے کو سافٹ ڈائٹ دینا شروع کرنی ہے. سافٹ ڈائٹ سے مراد آلو کھچڑی اور دلیا اس طرح کی چیزیں, اور ایک سال کے بعد اس کو دسترخوان کا کھانا باقاعدہ بیلنس ڈائٹ دینا شروع کرنی ہے, روٹی چاول وغیرہ سب کچھ دینا ہے. اور یہ جو دودھ کی ریکمنڈیشن میرے پاس ہے, چھ ماہ کے بعد بچے کو دن میں صرف 24 اونس دودھ دینا ہے. ایک دن میں 24 اونس دودھ یعنی تقریباً 3 گلاس یہ بنتے ہیں, یہ آپ نے اس کو دینے ہیں. اس سے زیادہ نہیں دینے, اس سے زیادہ اگر اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کو آپ روٹی چاول سالن اور گوشت, گوشت بہت ضروری ہے, جسم بڑھ رہا ہے, ہر طرح کے بندے کو ہر طرح کی ضرورت ہے نا سلمان بھائی.
جی
بچہ بڑھ رہا ہے, جب بچہ بڑھ رہا ہے اس کو پروٹین چاہیے, اور جو ماں ہے اس کے گھر معاملات ہیں, اب وہ ماں بننے والی ہیں تو اب ان کو آئرن زیادہ چاہیے, ساری بات ہے معاملات ایسے ہیں. اسی طرح ایک بندہ جو وزن اٹھانے کا کام کرتا ہے زیادہ, اب اس کو جو ہے وہ مختلف قسم کی وائٹامنس چاہیے, اور چونکہ اس کو انرجی چاہیے اس کو شوگر چاہیے خاص مقدار کے اندر. اسی طرح جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو وائٹامن ڈی کی ضرورت ہوگی. تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنے ڈاکٹر سے جا کے آپ یہ ترکیب بنائیں اور ان کو بتائیں, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. اور بڑوں میں آسٹیو ملیشیا نام کی ایک بیماری ہے جو ہڈیوں کو کمزور کر دیتی ہے, یہ ہو جاتی ہے اگر وائٹامن ڈی نہ ہو. تو کوشش کی جائے کہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کا دھیان رکھا جائے.
مدینہ مدینہ, کیلشیم کا سورس آپ نے بتایا دودھ ہے اور 3 گلاس سے زیادہ نہیں دینا. میرا تو جو سب سے بڑا ہے وہ تو دوسروں کا وہ خود بخود ہی لے لیتا ہے ان سے, یعنی وہ ترکیب بنا لیتا ہے. اب اس کا کیا کریں, ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ کھانے پہ ہی رہے, لیکن وہ اپنا کوٹا جو ہے نا وہ میں دیکھتا ہوں کہیں نہ کہیں سے پورا کر ہی لیتا ہے. پھر میں ویسے ہی کہتا ہوں اس کی ماں کو, اس کا تو الگ ہی میں نے بلکہ مشورہ دیا ہے کہ اس کا ایک کلو دودھ جو ہے نا اس کے لیے الگ ہی لگوا لیں اس کو. تو کیا فرمائیں گے اس مشورے پر, آپ کیا کہیں گے اور جو صورت حال اس پر کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ سلمان بھائی عام طور پہ ایسا نہ ہو کہ جب میں نے کہا تین گلاس اب آپ گلاس بڑا کر لیں, یعنی کہ بڑا گلاس اس کو دے دیا جائے. گلاس وہی ہے جو عام طور پہ چلتا ہے. اسی طریقے سے میں نے کل پرسوں دیکھا کہ کسی صاحب کو کہا گیا جی آپ نے ایک روٹی کھانی ہے, تو مذاق کر ویسے اس نے اتنی بڑی روٹی پکڑ کے کھڑا ہو گیا, دیکھتی ہوئی ایسے نہیں ہوتا. جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ اسٹینڈرڈز ہی ہوتے ہیں. تو 24 اونس دودھ ہی دیا جائے. عام طور پہ نا ایسے بچے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ تھوڑا سا پھولا پھولا سا بھی ہوتا ہے, یعنی اپنی عمر سے ہی بڑا لگ رہا ہوتا ہے, قد بھی ہوتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ صحت مند ہے, لیکن اب یقین کریں کئی ٹیسٹ کرا کے آپ اس کو دیکھیں گے جینیٹک میں میک اپ آیا ہوتا ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, قد کا ٹھاپ کا اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اب آبویسلی اگر ایسے والدین ہوں اور بچے میں بھی ایسا روپ رنگ آیا ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بالکل صحت مند ہے, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اس میں ڈیفیشنسیز پیدا ہو رہی ہوتی ہے. جو چیز ریکمینڈیڈ ہے وہ ریکمینڈیڈ ہے. بچے نے چونکہ بچپن سے دودھ پیا, وہ ایک اس کو عادت ہو گئی, دودھ کا ذائقہ اور باقی چیزوں کا ذائقہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں بچے کو ٹرین کرنی پڑتی ہیں, جس کی تربیت دینی پڑتی ہے. آداب و اداب کی تربیت دیتے ہیں ہم اس کو, ادب سکھاتے ہیں. اسی طرح یہ کھانے کی بھی ٹریننگ دینی پڑتی ہے. اور اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ دسترخوان پہ اس کو بٹھائیں. اب اس کو سمجھا تو سکتے نہیں ہے, بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ تمہاری صحت کے لیے ضروری ہے. تھوڑی بہت ماں کے اندر جو پیار بھری سختی ہوتی ہے وہ کی جائے. اور دوسرا ریسیپیز کو چینج کریں. جس طرح میں اپنے گھر والوں کو عرض کرتا ہوں کہ چھوٹا گوشت بہترین چیز ہے. یعنی عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ سیب میں آئرن بہت ہوتی ہے, میں مانتا ہوں آئرن ہوتی ہے, سبزیوں اور پھلوں میں سب سے بہترین پھل ہی سب سیب ہے. امریکن ایسوسی ایشن کی تحقیق پڑھی میں نے, پوری چینل پہ بیان کی ہے, سبزیوں اور پھلوں میں سب سے بہترین چیز سیب کو قرار دیا گیا. لیکن اس کے باوجود چھوٹے گوشت کا کوئی متبادل نہیں ہے بچوں کے لیے. بڑوں کے لیے تو یورک ایسڈ ہو سکتا ہے نا اس میں, بڑوں کو تو آپ کو ایک پاؤ دینا ہے صرف. تو بچوں میں اب چھوٹا گوشت عام طور پہ اس کا ٹیسٹ کچھ بچوں کو اچھا نہیں لگتا, تو آپ تبدیل کریں اس کی ریسیپی. کبھی اس کو کسی اور طریقے سے پکا دیں, کبھی سالن کے ساتھ پکا دیں, کبھی اس کے اوپر بیسن کا وہ چڑھا کے اس کو تھوڑا سا روسٹ کر کے پکا دیں, کوئی اور تبدیلی کر دیں. یعنی 8-10 قسم کی چیزیں اس کے سامنے رکھیں اور پھر وہ بچے کو آفر کریں. اب ماں جب اس طریقے سے بچے کو کھلائے گی پلائے گی تو بچے کو آفر ملے گی, بچہ ٹھیک کرے گا. 800 گرام ایک اسکول جانے والے بچے کو دن میں سبزیاں اور پھل ضرور کھانے چاہیے, 800 گرام. اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ دنیا میں بچوں کی آبادی کا 85% یہ نہیں کھا رہا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. کیوں؟ یا تو غربت ہے, یا اس ملک کے اندر وہ سبزیاں پھل اویلیبل نہیں ہے, یا بچے تنگ کر کے اور اس طرح نہیں کھاتے. اور یاد رکھیں یہ جنک فوڈ جو ہے, یہ جتنے چپس وغیرہ ہیں, گولیاں, ٹافیاں, چاکلیٹس وغیرہ ہیں, بچے کا امیر اللہ سنت نے کتنی دفعہ فرمایا کہ بچے کا تو وہ چھوٹا سا سٹمک ہوتا ہے, اس کا سٹمک کتنا بڑا ہو جائے گا. وہ تو ایک دفعہ جب چیز چلی گی تو وہ بھر گئی. آپ کو چاہیے کہ کھانے کے اوقات کو معین کریں, ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, اس کے ٹائم معین کریں, اور اس ٹائم پر بچے کو بالکل کوئی اور چیز نہ کھانے دیں بلکہ کھانا کھلائیں. تو جب آپ اپنے بچے کو ٹرین کریں گے, جس طرح سے پچھلے دنوں ایک بندے کی میں نے بڑی پیاری بات کی, اس دنیا کی جو بڑی ذمہ داری ہے نا, بڑی ذمہ داریاں, ان میں ایک بڑی ترین ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صحت مند, با ادب اور معاشرے میں رہنے کے قابل بچوں کی پرورش کرتے ہیں. یہ بہترین ذمہ داری.
کیا
ویسی تو نہیں ہے, معاذ اللہ جانوروں کے بچے تو نہیں یہ خود بخود بڑے ہو جائیں گے, ایسے تو نہیں ہے نا. جانور کے بچے کو تو تربیت کی ضرورت نہیں ہے, وہ پیدا ہوا خود بڑا ہو گیا. لیکن معذرت کے ساتھ ایسا رویہ کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جی بس اللہ نے نعمت دی اب وہ خود ہی بڑا ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا, بلکہ وی ہیو ٹو لک آن ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ. Diet is one of the most important part of our life. We are spending more than 30 minutes to 1 hour in dietary habits. ہم نے دن میں آدھا گھنٹہ سے گھنٹہ تک کھانے میں صرف کرنا ہوتا ہے. اور ہمارا دین اسلام ہمیں ڈائٹ کے بارے میں کتنے اچھے اصول دیتا ہے. ہماری ایک فرض عبادت ہے, ایک فرض عبادت ہے سلمان بھائی, جس میں ڈائٹ کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے، جس کو روزہ کہا جاتا ہے جی. ڈائٹ میں کیا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں کا پورا چیپٹر ہمارے پاس موجود ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ قدو شریف کے اندر کیا کیا بینیفٹس موجود ہیں. میرے پاس سائنٹیفک ریسرچ ہے، آپ کبھی موقع دے تو ہم انشاءاللہ آپ کی طرف سے تو موقع ہی موقع ہے ماشاءاللہ، ہم کبھی آ کے اس پہ بات کریں گے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں وہ بھی پڑھیں، دوائیں وہ پڑھیں، تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، آپ کے جو پسندیدہ کھانا ہے اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت جب آپ کریں تو اس میں ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ماں باپ ہیں اور بچے کو کسی چیز کی پراپرلی تمیز نہیں ہے. وہ بالکل ابھی اس دنیا میں ایکسپیرینس لے رہا ہے، اور جو ایکسپیرینس آپ اس کو دیں گے وہ انمول ہوگا، کیونکہ آپ کو نہ پیسے کی غرض ہے اس سے، نہ آپ نے اس سے کچھ لینا ہے. تو کھانے میں میں اس بات کو سمرائز کرتا ہوں
جی.
پھل، سبزیاں، دودھ، پانی، گوشت، ان سب کا مکسچر ضروری ہے. لیکن بڑوں کو میں یہ بات کہوں گا کہ جو دودھ ہوتا ہے نا، اس سے پتری بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ سٹون جو ہوتا ہے نا مختلف قسم کا ہوتا ہے. اب عام طور پہ گاؤں کے لوگوں کو دودھ پینے کی بہت عادت ہوتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ ان کے جسم میں پتری ہے گردے میں یا دیگر جگہوں پہ، اور وہ پتری کیلشیم کی ہے، تو اب ان کے دودھ کے اوپر تھوڑی سی رکاوٹ آئے گی، کیونکہ کیلشیم سے وہ پتری مزید بڑھے گی. پتری کوئی پتھر نہیں ہوتا جسم میں جو پیدا ہو جاتا ہے، یہ جمع شدہ کیلشیم ہوتی ہے یا جمع شدہ کوئی مادہ ہوتا ہے. ساری بات ہے جسم میں پتھر تو نہیں جا سکتا. اب وہ کیلشیم پہلی پتری پیدا کر رہی ہے تو اور کیلشیم لیتا جائے گا تو پتری بڑھے گی یا نقصان ہوگا. تو فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. اور جب آپ کی عمر 40 سال سے بڑھ گئی ہے نا، تو اب آپ کو غذا میں احتیاط کرنی ہے. اب باڈی وہ نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی کہ پراٹھے بھی کھا رہے ہیں تو اتنی اتنی گھی والی تہیں بھی کھا رہے ہیں، نیاریاں بھی چل رہی ہیں. ناؤ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر. ایسے نہیں ہے اتنی زیادہ ہارٹ اٹیک کی شرح بڑھ گئی اور 40 سال کے بعد اتنی زیادہ لوگ بیمار ہونے لگ گئے. ایکسرسائز ضرور کریں، بہت زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے
جی. ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، اپنا ڈائٹ چارٹ بنوائیں، اور ڈائٹ چارٹ کے اندر ایک خاص چیز خاص دن میں پوری کرنی ہوتی ہے، بس اتنے کیلوریز لینی ہے. وہ کیلوریز آپ جس طرح مرضی لے لیں، ایک ہی کھانے میں مکمل کر لیں، تینوں کھانوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں. تھوڑا سا اس میں جو ہے نا اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کام کرنا پڑے گا. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں بھی عرض کی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک گھوڑا ہو اس کی قیمت 40 لاکھ روپے ہو، تو 40 لاکھ روپے والے گھوڑے کو کبھی بھی آپ رات کو جگائیں گے نہیں، کبھی بھی گندا کھانا نہیں کھلائیں گے، اس کے جسم پہ مالش بھی کریں گے، بادام وغیرہ بھی لوگ کھلاتے ہیں گھوڑوں کو. تو اب دیکھیں وہ 40 لاکھ کا گھوڑا اتنا زیادہ قیمتی ہو گیا. تو یہ جو آپ کا انمول جسم ہے جس کے اندر ایسی ایسی مطلب کوالٹیز ہے جو 40 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو آپ جگاتے بھی ہیں، اس کو آپ ایسے کھانے کھلاتے بھی ہیں جو کہ مطلب اب نہیں صحیح ہوتے. باقی پیٹ میں جا رہا ہے، اسے کچھ کرنا ہے، وہ منہ پہ گم نہیں ہو جاتا، وہ پیٹ میں جاتا ہے. اور جب پیٹ میں ہو جاتا ہے تو اس نے پیٹ میں جا
کے سب کام کرنا ہے جو کھانا کرے گا. تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور 30-40 ایئرز کے بعد احتیاط کو بڑھا دینا چاہیے. پرانے لوگ جو ہوتے تھے ان کا اپنا ایک سٹائل ہوتا تھا، ہمارا اپنا سٹائل ہے. ہمارے دور کے اندر تو کوکڈ فوڈ کتنے آ گئے ہیں، وہ کوک کلچر آ گیا، بس فاسٹ کلچر آ گیا، کال کی پیزا آ گیا، کال کی برگر آ گیا، کال کی وہ آ گیا. تو اس طرح کے کھانوں سے بچنے کے بچا جائے، اور دسترخوان میں گھر کے پکے ہوئے کھانے استعمال کیے جائیں.
مدینہ مدینہ، بہت شکریہ سبحان بھائی آپ کے زبردست مدنی پھولوں کے لیے. اللہ پاک آپ کو سلامت با کرامت رکھے. سبحان بھائی نے ایک بات کہی ہے، میں جاؤں گا رکن شورا سے اس پر ہم مدنی پھول لیں. انہوں نے فرمایا سرب کے جیسے جانور کا بچہ ہے وہ جیسے ہے وہ بن ہی جاتا ہے، اور انسان کا بچہ ہے تو اس کو سکھانا پڑے گا، تربیت اس کی کرنی پڑے گی. میرے ذہن میں سرب ایک بات آئی ہے کہ جانور کے بچے سے بھی اگر آپ کو کوئی مطلوبہ نتائج حاصل کرنے ہیں تو آپ کو بچپن سے ہی اسے سدھانا پڑے گا، اسے سکھانا پڑے گا، اس کی ٹریننگ جو ہے بھی کرنی پڑے گی. کیا فرمائیں گے آپ اس کو؟
دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ کسی جانور سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو سدھانا پڑے گا. مجھے یاد پڑتا ہے بچپن کی، میں بعض اوقات اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں
جی،
کہ جو میری والدہ تھیں بچوں کی دادی، انہوں نے ایک گائے لی، گائے کا بچہ ہی لیا تھا، اور میرے والد صاحب فوج میں ہوتے تھے. اچھا اب وہ جو گائے تھی وہ ہمارا یوں جو گاؤں ہے وہ کچھ یوں ہے کہ درمیان میں وہ گاؤں پڑتا ہے، سامنے جو ہے وہ نیچے کی جانب جو ہے وہ کھیت ہیں، اور اوپر کی جانب پہاڑ ہے، ایسا ان ڈلہان پر وہ موجود ہے. جو جانور ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ رات تو وہ اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں، لیکن دن میں ان کو پہاڑوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ گائے وہ گھاس وغیرہ کھا لیں. لیکن یہی جانور اگر جو ہے وہ کھیتوں کی طرف جائیں تو لوگوں کے جو ہے وہ فصلیں کھانا شروع کر دیں گے. تو یہ گائے جو ہے وہ اس کی میری والدہ نے کچھ یوں تربیت کی کہ یہ جو ہے وہیں پر پہاڑوں پر ہی جاتی تھی اور وہیں جو ہے وہیں سے چارہ کھا کے آ جاتی تھی. اور ایک دن ایسے ہوا کہ یہ ہماری جو گائے ہے بچیا ہے یہ کھیتوں کی جانب چلی گئی اور کسی نے بتایا کہ آپ کی گائے تو جو ہے کھیتوں کی طرف چلی گئی ہے. اب یہ گائے جب واپس آئی تو میری والدہ نے جو ہے وہ اس کو ذرا تھوڑی پنشمنٹ کی نا, اس کو مارا, وہ ابھی بھی یاد ہے. اچھا وہ دن اس کے بعد وہ کبھی کھیتوں کی جانب نہیں گئی, تھوڑی اس کی تربیت ہو گئی نا. اور ساتھ ہی بول بھی رہی تھی کہ تم کیوں گئی تھی کھیتوں میں پنجابی میں, اور جو پہاڑ پر جو تمہیں بھیجتی ہوں وہاں کیوں نہیں گئی. تو اس کے بعد وہ گائے جو ہے وہ کھیتوں کی جانب نہیں جاتی تھی. گویا کہ ہم نے گائے کو سکھایا سمجھایا تو وہ سیکھ گئی کہ مجھے پہاڑ کی جانب جانا, کھیتوں کی جانب نہیں جانا.
کیا بات.
تو جانور کو جو ہے وہ سدھانے سے, جانور کو سمجھانے سے, اس کو سکھانے سے وہ سیکھ جاتا ہے اور پھر اس کے فوائد و ثمرات بھی آتے ہیں.
واہ.
اسی طرح جو ہے وہ انسان ہے, اس بچے کو بھی تو سمجھانے کی اور کچھ تعلیم دینے کی حاجت ہے. مجھے حدیث پاک یاد آ گئی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما العلم بالتعلمی, کہ جو علم ہے وہ سکھانے سے ہی آتا ہے. تو جو بچے ہیں ان کو بھی ہم سکھائیں گے تو آئے گا, ورنہ بچہ تو نادان ہوتا ہے, وہ ہر جگہ اپنا ہاتھ مارتا ہے اور جو ہے وہ چیز بھی کھانے کی کوشش کرتا ہے. جو بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب اس کو کھانے کی عادت ہوتی ہے تو وہ مٹی کھانا شروع کر دیتا ہے. اور آپ نے جو ہے وہ ہو سکتا ہے دیکھا ہو کہ بعض کا جو مٹی بچے کھاتے ہیں ان کے پیٹ کے اندر کیڑے ہو جاتے ہیں.
جی جی.
تو لہٰذا ہم نے اپنے بچوں کو روکنا ہے, اس کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا کہ مٹی کھاتا رہے, پتھر کھاتا رہے, جو مرضی کھاتا رہے. اور بعض اوقات ایسی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں کہ وہ گلے میں پھنس جاتا ہے, پھر آپریشن بھی کروانا پڑتا ہے.
جی جی.
تو اچھا جب بچے کو کچھ سمجھ بوجھ آ گئی تو اب وہ کیا کرے گا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا بچہ دودھ پی جاتا ہے, لیکن جو ہے وہ اب کیا ہوتا ہے کہ بچے کو کچھ رقم دی اور وہ چاکلیٹ لے لی. اچھا دانت بھی خراب چاکلیٹ کھا کے, ٹافیاں لے لی, اسی طرح جو ہے وہ چپس لے لی, چیز کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا لے رہا ہوتا ہے. تو یوں اپنے بچوں کو جہاں پر کھانے پینے میں ہم نے جو ہے وہ احتیاط کروانی ہے, کرنی ہے, کروانی ہے, اسی طرح جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمیں انہیں بتانا ہے. تو انسان کے بچے کو بھی تربیت کی ضرور حاجت ہے, اور جب انسان کے بچے کی تربیت کی جائے, بچوں کی تربیت کی جائے, تو پھر وہ انشاءاللہ معاشرے کا ایک بہترین فرد اور معاشرے کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی جو پروڈکٹ بنے گا نا, لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا, فائدہ رساں ہوگا, اور جتنا فائدہ لوگوں کو دینے والا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی اپنی بھی خیر ہوگی.
مدینہ مدینہ. چلے جی, ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول رکن شورا بیان کر رہے ہیں. یہاں خالد بھائی ایک سوال ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھکاری اللہ رسول کا نام دے کر مانگتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
ان کا یہی کام ہے.
ٹھیک ہے جی, تو چلے تو اپنا
کام, اپنی ہوشیاری پکڑے. آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے کون کس طرح سے مانگ رہا ہے. عام طور پہ اسی کا واسطہ اسی کا وسیلہ دیکھے بات کی جاتی ہے, جس کے بارے میں پتا ہو کہ اس کے نام لوں گا نا تو اگلا پگھل جائے گا. لیکن کچھ حالات ایسے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ بھکاری جو ہے وہ پیشہ ور ہے یا کیا حالت ہے.
میں ہم نے کوشش کی تھی, بلکہ ایک منصوبہ ہمارا یہ ہے, لیکن ہم اس کو ابھی تک پایا تکمیل تک لا نہیں سکے کہ جس طرح ہے نا گونگوں کی بستی ہے, ایک علاقہ ہے دور دراز, وہاں سلسلہ بھی لائیو کیا تھا ہمارے اکبر حسین بھائی اور ان کی ٹیم گئی تھی, عید کے دنوں میں نشریات وہاں سے ہوئی تھی. اور اسی طرح بھکاریوں کی بستی بھی ہے ایک, تو ہم نے سوچا اس پر تیاری کی کہ ہم کبھی بھکاریوں کی بستی میں جائیں اور بھکاریوں کا جو ہے وہ انٹرویو بھی ہو اور کس انداز میں یہ کام کر رہے ہیں اس پر ہو, لیکن یہ اس میں ہم کامیاب ہو نہیں سکے ابھی تک. یہ بہرحال ایک مشکل امر ہے.
بہت مشکل امر.
جی
بہت مشکل امر ہے.
بس
کیونکہ کچھ طبقوں سے ایسا تعلق پڑتا رہتا ہے, وہ کبھی بات چیت ہوتی ہے تو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ اتنے حساس طریقے اپنے آپ کو اتنا سینسیٹیو کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ بارڈر لائن ہوتی ہے, یہاں سے اندر صرف ہمارا بندہ آ سکتا ہے
صحیح,
یا وہ جس کو ہمارا کوئی بڑا اجازت دے گا
صحیح.
تو کیونکہ باقاعدہ ایک پری مافیا کام ہو رہے ہیں, مافیا ہے
جی,
تو بہت سے بھید کھلنے کی طرف آ سکتے ہیں. اسی طرح کئی مرتبہ قبرستانوں میں ریکارڈنگ وغیرہ کے حوالے سے بھی پرابلم ہوتی ہے. بہت سے ایسے کہ استاذ ایریاز ہوتے ہیں کہ جہاں پر جانے سے منع کیا جاتا ہے تو احتیاط بھی بہتر ہے, لیکن جو کام کرنا ہے, جو اویئرنیس پہنچانی ہے,
وہ تو ہم دے ہی رہے ہیں, بالکل بتا ہی رہے ہیں. دیکھیے بھالی باتیں, اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے, اپنے بچوں کی حفاظت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تعلیمات غوث اعظم یہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہے, اس کو ہم انشاءاللہ آگے لے کر کے چلیں گے. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی بہت اویئرنیس عطا فرمائی ہے اور بڑی گائیڈنس دی ہے, اور الحمدللہ اسی اویئرنیس اور اسی گائیڈنس کا صدقہ آج تک لوگ جو ہے وہ پا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ پاتے رہیں گے. آپ کو یہاں مدنی گلدستہ ایک ہم دکھا رہے ہیں, پچھلی قوموں کے حوالے سے متعلق ہے, آئیے دیکھیے, پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے پچھلی قوموں کے حالات. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں کے حالات قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں بیان فرمائے, ان سے ہمارے بزرگوں نے عبرت اور سبق کے درس دیے ہیں کہ ان قوموں کے حالات کو پڑھ کر ہم اپنے لیے ایک پیغام, ایک سبق, ایک درس حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جن قوموں نے نافرمانیاں کی ان قوموں پر کس طرح عذاب آیا. قوم لوط کے بارے میں علماء نے بیان کیا کہ 10 عیب ایسے تھے جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا, یعنی ان کی 10 خصلتوں کو بیان کیا, اور بھی ان کی بری خصلتوں کا ذکر ہے. ان 10 خصلتوں کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو روایت ہے اس میں بیان کیا کہ قوم لوط 10 خصلتوں سے پہچانی جاتی تھی. نمبر 1 کبوتروں سے کھیلنا, نمبر 2 غلیل بازی کرنا, نمبر 3 سیٹیاں بجانا, مجلس میں کنکر پھینکنا, سر کے بال سیدھے سنوارنا, دنداسا لگانا, چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا, اچکنوں کو بند کرنا, مردوں سے خواہش پوری کرنا, اور دائمن شراب پینا. یعنی قوم لوط میں ایک بری خصلت یہ بھی تھی کہ وہ ہمیشہ شراب پیتے تھے, اور شراب ایک ایسی بری چیز ہے جسے ام الخبائث کہا گیا, برائیوں کی ماں. یہ قوم لوط کے اندر اس قدر رائج تھی, یہ بدبخت لوگ شراب کے عادی تھے, جبکہ شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں, تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو قوم لوط کے حالات کو پڑھ کر, ان لوگوں کی بدعمالیوں کے واقعات کو پڑھ کے ہمارے سامنے ایک واضح ان کا جو جرم آیا وہ شراب پینا بھی ہے, اور آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ بڑی بے باکی کے ساتھ شراب پیتے اور اس کو برا فعل ہی نہیں سمجھ رہے, شراب کو برائی نہیں سمجھا جا رہا, اس کو اپنا رائٹ, اپنا حق, یعنی اس کو ایک مشروب کے طور پر لیا جا رہا ہے, الیاذ باللہ تعالی. جبکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رجس من عمل الشیطان قرار دیا, ناپاک شیطانی کام, ناپاک بھی شیطانی کام بھی. اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کی نجاست اور خباست اور ان کے شیطانی کام ہونے کے بارے میں بیان فرمایا, ان سے بچنے کا حکم دیا, فاجتنبوہ, ان سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کا راز بھی یہ ہے, اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہے. اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے, شراب پینا حرام ہے, اس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں, لہذا اگر اس کو معاصی یعنی گناہوں اور بے حیائیوں کی اصل کہا جائے تو بجا ہے. یعنی بہت سارے گناہوں کی اصل شراب کو کہا جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے, شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ پاک انہیں زمین میں دھسا دے گا، ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ ابن ماجہ میں کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے بھی لوگوں کے بندر بنائے جانے، سور بنائے جانے اور زمین میں دھسانے کا ذکر کیا، کون لوگ شرابیں پیئیں گے اور ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی۔ قوم لوط کے عذاب، ان کی بربادی، ان کی بستیوں کے الٹ جانے، ان پر پتھر برسائے جانے کے معاملات کو سن کر بھی، پڑھ کر بھی، جان کر بھی، کیا اب بھی ہم اللہ رسول کی نافرمانی سے باز نہیں آئیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو برائیوں سے منع کیا، یہ باز نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں شراب سے منع کیا، بدکاری سے منع کیا، حرام سے منع کیا، بے حیائی سے منع کیا، ان بری چیزوں سے منع کیا، ان جو ہے وہ شیطانی کاموں سے منع کیا۔ ہم لوگ معاشرے میں دیکھیں کس بے باکی کے ساتھ لوگ ان شیطانی کاموں میں بڑی دلچسپی لے کر انجوائے کرنے کے نام پر، کیا اللہ کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو گئے؟ زمین میں دھسایا جانا، سور اور بندر بنائے جانے کا جن روایتوں میں ذکر ہے کہ ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہم پر پتھر برس گئے تو کیا بنے گا، وہ برائیاں جو پچھلی قوموں میں پائی جاتی تھی آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، یہ محض رحمت ہے اللہ کی اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج ہم پر عام عذاب نہیں آ رہا۔ مگر احادیث مبارکہ میں اس وقت کا تذکرہ ہے کہ جب زمین میں دھسایا جائے، پتھر برسائے جائیں اور صورتوں کو مسخ کر دیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں ان برائیوں سے بچا لے، ہمارے معاشرے کو سنتوں کا گہوارہ بنا دے۔ تو شراب ام الخبائث ہے، یہ بدبخت لوطی قوم، قوم لوط کے لوگ جو تھے یہ شراب کے بھی عادی تھے۔ اس قوم کے حالات کو پڑھ کر، جان کر، اے کاش کہ ہم لوگ بھی ان برائیوں سے باز رہیں۔ اللہ پاک ہمارے معاشرے کو ہر طرح کی ان شیطانی چیزوں سے بچا کے رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نگران شورا کا ایک بیان ہے، برائیوں کی ماں، اس کو سنا جائے تو بہت زبردست ہے۔ اور اس طرح مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب بھی شائع کی ہے اسی نام سے، کہ جو نگران شورا کے بیان کا ریٹن ورژن ہے، تو اس کو بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی یہ دنیا کی گندی اور ناپاک شراب سے محفوظ فرمائے اور اپنی امان پناہ میں نہ رکھے۔ خالد بھائی سے آج کے سلسلے کی آخری بات لیتے ہیں اور پھر ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی خالد بھائی۔
حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے تمام امور اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دو، اگر تمہارے نصیب میں کوئی نعمت ملنا ہوگی تو تمہیں مل کر رہے گی، اور اگر کوئی تکلیف پہنچنی ہوگی جس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی فرما چکا تو وہ پہنچ کر رہے گی۔ اب چاہیے یہ کہ تم اپنے تمام امور اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دو، اگر نعمت ملے شکر کرو، آزمائے جاؤ تو صبر کرو۔
اللہ اللہ اللہ، غوث پاک کی تعلیمات میں صبر کا بھی بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مصیبت کے آنے پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے سے رکن شورا بڑی پیاری بات فرمایا کرتے ہیں کہ پہلے سے ذہن بنا کر رکھیں کہ یہ ہو گیا تو میں کیا کروں گا، کسی وقت کچھ بھی ہونا پاسبلٹی ہے، صحت ختم ہو سکتی ہے، صحت بیماری میں تبدیل ہو سکتی ہے، کسی نہ کسی کا، جس جو آپ کو بہت عزیز ہے اس کا انتقال بھی پاسبل ہے، دنیا سے جانا ہی ہے، ایک دن تو دنیا سے جانا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، نوکری بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ سے عافیت کا سوال کریں، لیکن یہ ذہن بنا کر کے رکھیں کہ کو ہوگا تو پھر میں نے اس کے بعد آگے بھی جو ہے وہ بڑھنا ہے۔ پہلے سے ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ان حالات کو برداشت کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ زندگی میں راحتیں ہی راحتیں ہوں، ایسا نہیں یہ دھوپ چھاؤں، سردی گرمی، دکھ سکھ، چین بے قراری، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال حالات جیسے بھی ہوں، بندہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار رہے، ذکر کرنے والا اور شکر کرنے والا رہے، اور اللہ غوث پاک کا صدقہ یہ ہمیں نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مدنی چینل کے ذریعے ہمارے گھر پر آ کر ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اچھے اخلاق، اچھے کردار کو اپنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں۔
یا نبی
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
کھلے آنکھ سلے